سلام نکاحوں میں اللہ کی شیطان مبدود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما اللہ پسند نہیں کرتے بری بات کے اعلان کرنے اور زور سے ظاہر کرنے کو مگر یہ کہ کسی پر ظلم کیا جائے تو وہ برائی کو ظاہر کر سکتا ہے کہہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا ظالم ہے اس نے میرے اوپر ظلم کیا اور میرا اتنا مال ہڑپ کیا وکان اللہ سمیعا علیما اللہ پاک سب کچھ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا اگر تم کوئی بھلائی کھول کر کرو یا چھپا کر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا ہے بڑی قدرت والا ہے یہ چھٹا پارا شروع ہوا پانچ پارے تو پوری بھی ہو گئے کتنی فاسٹ کرائی جا رہی ہے اور کتنے فاسٹ سنوائے جا رہے ہیں اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا پڑھایا اس کو قبول کرے اور باقی جو دن ہیں ان میں کچھ عمل کرنے کی توفیق دے اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی برائی کی جائے اور وہ شور مچاتا پھرے تو اللہ پاک اگر سے برائی ہوئی ہو لیکن شور مچانے کو اور ظاہر کرنے سب کے سامنے اس کے کھولنے ڈھنڈورا پیٹنے بیان کرتے رہنے کو پسند نہیں کرتے جہاں تک ہو سکے معاف کرنا چاہیے چھپا لینا چاہیے اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم معاف کرو گے تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والے ہیں اللہ تمہیں معاف کریں گے تم دوسروں کو بھی معاف کرو گے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے دو شعر یہاں بہت اچھے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے دنیا میں میرا کوئی برا کیا ہو تو میں ابھی سے اس کو معاف کر دیتا ہوں ابھی سے قیامت کے روز میدان حشر میں اس کی پکڑ کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اب وہ معاوضہ یوم الجزا اوہل اصول محمد کی امتی کیا میں کسی مسلمان کو مومن کو میدان حشر میں روک کر کے رکھوں کہ میرا ہاتھ بھی تیرے ذمے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان اور رنگین کروں کہ امتی کے بارے میں اس کو میں پکڑوں گا تو حضور کو پریشانی ہوگی کہ میرا امتی محبوس ہے رکا ہوا ہے تو حضور کا خیال رکھتے ہوئے میں نے ابھی سے جس کے میرے جس کے ذمے کوئی بھی حق ہے یا میرا نقصان کیا ہے میں ابھی معاف کر دیتا ہوں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ معاف کرو معاف کرنے کا ماحول پیدا کرو بار بار پر تھوڑی تھوڑی بات پر غصہ ناراضگی تیری میری لڑائی جھگڑا اور اس قسم کی باتیں کرنا اچھا نہیں ہے اللہ پاک نے یہاں یہ کیوں فرمایا اس سے پہلے منافقوں کا تذکرہ ہوا تھا جی اللہ فرما رہے ہیں تم کو معلوم ہو کہ کوئی شخص منافق ہے پھر بھی اس کے بارے میں شور مت مچاتے تھے کہ منافق 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 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت شریفہ یہی تھی کہ منافقوں کو صاف نہیں کہتے کہ تو منافق تو منافق تو منافق بعض دفعہ ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ گردن اڑاؤ مگر حضور کہتے ہیں بھائی بس رک جاؤ رک جاؤ لوگ بات کریں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مارتا ہے اس لیے حضور ان کے قتل کرنے کی اجازت نہ دیتے تو یہ معاف کرنے کا شیوا حضور کا تھا چھپانے کا شیوا تھا کبھی حضور نے کچھ کہنا ہو تو نفاق کی علامتیں بیان کر دیتے بھائی چار برائیاں جس میں پائی جائیں وہ پکا منافق بولے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے وعدہ کر اور عہد اور پیمان کرے تو اپنا معاہدہ توڑ دے یہ چار برائیاں جس میں وہ منافق صحابہ سمجھ جاتے کہ یہ برائیاں کس چیز میں ہے لیکن صاف حضور نہ فرماتے یہ ہے کہ بھائی بری بات کو صاف اعلان کرنا بیان کرنا اس کو اللہ پسند نہیں کرتے الا من ظلم ہاں اگر کوئی مظلوم ہو کسی پر بہت ظلم کیا گیا تو پھر اس کو تو بولنے کی اجازت ہے وہ تو بولنا ہی پڑے گا اس کو اگر وہ نہیں بولے گا تو اس کا حق نہیں ملے گا وہ قاضی کے یہاں مقدمہ دائر کر سکتا ہے اگر قاضی تک نہ پہنچ سکتا ہو تو کمیونٹی کے جو بڑے لوگ ہوں جن سے کچھ مدد کی امید توقع ہو ان سے کہہ سکتا ہے بھائی فلاں نے میرا اتنا حق دبا لیا ہے ذرا ان کو مہربانی کیجیے کچھ سفارش کیجیے دلوا دیجیے اور کمیونٹی میں کوئی بڑے لوگ ہوں اس کی مدد کرنے سہارا دے دیں اس کی اللہ نے اجازت دی ہے اور فرمایا الا من ظلم مظلوم آدمی جو ہے اپنے ظلم کا شکوہ شکایت اور اس کا اظہار کر سکتا ہے اور آگے اللہ نے کہہ دیا لیکن اس مظلوم کو بھی چاہیے کہ سوچ کے بولے کیونکہ اللہ سب کچھ سنتے ہیں اللہ سب کچھ جانتے ہیں تو اللہ کا دھیان اور استحضار رکھتے ہیں پھر فرمائے آگے اگر تم کوئی خیر کی بات ظاہر کرو گے چھپاؤ گے یا بری بات معاف کرو گے تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والے ہیں ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا, اس کا عیب اور برائی چھپائے گا, تو اللہ دنیا میں بھی اس کا عیب چھپائیں گے, آخرت میں بھی اس کا عیب چھپائیں گے. یعنی آخرت میں لوگوں کے سامنے برائیاں جب ظاہر ہوں گی تو اللہ اس کی برائی کو ظاہر نہیں کریں گے تاکہ سب کے سامنے اس کی فضیلت اور رسوائی اور ہیومیلیشن نہ ہو, بلکہ ڈھانک دیں گے اللہ اس کی برائیوں کو, بشرطے کہ دنیا میں اس نے دوسرے کے عیب کو ڈھکا ہو, کسی کا کوئی عیب دیکھا مگر چھپا دیا, لوگوں کو بتایا نہیں, اس کی فضیلت والی ہوں گی. اللہ پاک ان دو مختصر آیتوں کو ایک اہم سبق ہم کو دے کر پھر آگے توجہ فرما رہے ہیں. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ, کہ یہودی یہ عیب چھپاتے نہیں ہیں. پیچھے منافقوں کا ذکر کیا تھا, وہ منافق کیا کرتا ہے, اوپر اوپر سے ایمان دکھاتا ہے لیکن اندر سے کفر کو چھپاتا ہے. اللہ آگے پکے اور کھلے کافر کا بیان کر رہے ہیں کہ منافق کا تذکرہ تو پورا ہوا, آگے ذرا کافروں کا حال صحیح ہے, اور کافر وہاں پر مدینہ کی اصلیت کون سے یہودی, تو ان یہودیوں کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ یعنی وہ یہودی جو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں, اس کے رسولوں کا بھی انکار کرتے ہیں, اور جو چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق اور جدائیگی کریں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے, اور وہ چاہتے ہیں کہ بیچ میں کوئی رستہ نکالیں, اور کچھ کو جناب ریجیکٹ کریں اور کچھ کو جناب قبول کریں, تو اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا, یہی ہیں پکے کافر. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہودی کیا کہتے تھے, بھی ہم موسیٰ کو مانتے ہیں, ابراہیم کو مانتے ہیں, نوح کو مانتے ہیں, آدم کو مانتے ہیں علیہم الصلوات والتسلیم, لیکن عیسیٰ کو نہیں مانتے, محمد کو نہیں مانتے. نبیوں میں تقریب ہوگی, کچھ کو ماننا کچھ کو نہیں ماننا. عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے نبیوں کو مانتے ہیں, ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کو نہیں مانتے. تو یہ اللہ کے رسولوں میں تقریب کرنا ہوا. مسلمان کو کیا کہتا ہے, نا نفرق بین احد من الرسل, ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے, اللہ نے جتنے رسول بھیجے تھے ہم ان سب کو مانتے ہیں. لیکن یہ کافر ضدی کیا کہتے ہیں, کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا. اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنے والے پکے کافر ہیں, ان کی بات میں ان کے پروپیگنڈا اور دھام میں تم پھنسنا نہیں. آج بھی بہت سے کرسچینز جناب یونیٹیرین ہیں, موحد ہیں, توحید کے قائل ہیں, ان کو تکلیف اور ٹرینٹی سمجھ میں نہیں آتی, وہ کہتے ہیں نہیں یہ خدا تو ایک ہی ہے. لیکن پھر جب رسالت کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں عیسیٰ اور ان کے پہلوں کو مانتے ہیں, محمد کو نہیں مانتے. ان کا بھی اس کے اندر تذکرہ ہو گیا کہ یہ لوگ سمجھیے کہ مسلمان یا موحد نہیں, یہ پکے کافر ہیں, یہ خود بھی کافر دوسروں کو بھی کفر میں لانا چاہتے ہیں, اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر اور رسولوں میں تفریق نہیں کی, تو اللہ ایسے ایمان والوں کو ان کا ثواب پورا پورا دے گا, اور اللہ بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. آگے اللہ پاک نے یہودیوں کی کچھ شرارتیں ان کا ایک سوال جواب جو ہے اس کو تذکرہ کیا. یہودیوں نے اہل کتاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آسمان سے کتاب اتار رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بھاری سوال کر سکے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا, لن نؤمن لک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه, کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہماری آنکھوں کے سامنے فرشتے یوں کر کے کتاب لے کر نہ اترے. یوں کر کے کتاب آئے, فرشتہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہے کہ لو محمد یہ کتاب ہے, ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے تو ہم مانیں گے آپ کو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں نے ایسا سوال کیا, کوئی نہیں اس سوال کا جواب نہ دو ان کو, کیونکہ یہ کمینے کمبخت ایسے ہیں کہ اس سے بھی بھاری سوال موسیٰ سے کر چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے کیا کہا تھا, وَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً, موسیٰ ہمیں تو اللہ ہماری آنکھوں سے دیکھنا ہے, کہ اللہ ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ لیں گے, سارے پردے کھل جائیں ساتوں آسمان زمین کے اور اللہ ہمیں نظر آئیں تو جناب ہم اللہ پر ایمان لائیں گے. تو کیا ہوا تھا جب انہوں نے یہ سوال کیا تھا, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ, ان کی ایسے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا تھا, اور ایک زور کی آواز آئی جیسے ٹرمپٹ بلو ہو اس طرح کی, اور جناب سب کے سب آن فآن مر گئے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصل میں بنی اسرائیل میں سے 70 آدمیوں کو چوز کیا. ذرا سمجھدار سمجھ کر کے کہ بھئی یہ سمجھدار ہیں, ان کو کہا چلو تم میرے ساتھ کوہ طور کے اوپر, وہاں حق تعالیٰ شانوں کی تجلی کا مشاہدہ کرو, میں تمہیں وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں جو ہے اللہ کی تجلی ہوئی تھی, اور جہاں پر میری ہم کلامی ہوئی تھی, اور جہاں جو ہے وہ تورات مجھے دی گئی تھی. وہاں لے گئے ایسے 70 آدمیوں کو. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا, نویں پارے میں آ رہا ہے. اب وہاں جا کر کے جناب انہوں نے یہ سوال کر دیا
کہ موسیٰ یہ تو سب ٹھیک ہے، یہ جگہ بھی ہم نے دیکھ لیا، لیکن اللہ ہمیں آنکھوں سے دیکھنا ہے. تو اب جناب اللہ پاک کو ان کی یہ فرمائش اور یہ سوال اتنا ناپسند آیا کہ آن فان ان پر موت تاری کر دی، سب بھر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کریم اگر میں اکیلا واپس گیا تو سب قوم یہ کہے گی موسیٰ تو ان کو مروا نہیں لے گیا تھا، وہاں سب کو مار کے آیا، ایک بھی زندہ نہیں بچا، اور میں کیا جواب دوں گا قوم کو، ان کو پلیز دوبارہ زندہ کر دو. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی خاطر انہیں دوبارہ روح پھونک دی، ان کو زندہ کر دیا اور یہ واپس آئے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں، نبیوں کے ساتھ ہٹ دھرمی کرنا، ضدی پنا اور ایسی فرمائشیں سوالات کرنا. یہی نہیں، وہاں سے آنے کے بعد پھر انہوں نے بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، وہ گائے کا بچہ، اور اس کو رام رام کرنا شروع کر دیا. اور حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی تھیں، موسیٰ کو ہم نے سلطان مبین دیا تھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے سر پر ایک مرتبہ کوہ طور لا کر کھڑا کر دیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. انہوں نے جب وہ کتاب اور تورات پر عمل کرنے سے ذرا پشوپیش کیا کہ اس میں تو ذرا بہت مشکل کام ہے، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، کوہ طور کو اٹھایا اور ان کے سر پر لا کر کھڑا کیا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. تورات پر عمل کرتے ہو کہ نہیں، ابھی پہاڑ چھوڑتا ہوں دب کے مر جاؤ گے، بابا مانتے عمل کرتے ہیں. اللہ نے پھر پہاڑ کو اپنی جگہ رکھ دیا. تو فرماتے ہیں کہ اتنی نشانیاں دیکھتے ہیں، وہ کوہ طور کو بھی دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ، پھر بھی جناب ان کی ضدی پنا. اللہ فرما رہے ہیں اور ضدی پنا سنو، وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، ہم نے ایک موقع پر ان سے کہا تھا کہ بھائی تم نے فلاں شہر میں داخل ہونا ہے فاتحانہ شان کے ساتھ، تو تم اس میں سجدہ کر کے داخل ہونا، یعنی جھک کر کے داخل ہونا عاجزی کرتے ہوئے، اور وقول و حطتن، اور یہ کہنا کہ پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے. تو اس کے بجائے کمینوں نے کیا کیا، الٹے جناب سورین کے بل گھسکتے ہوئے اندر داخل ہوئے، یہ ان کا حال ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں حطتن کے بجائے حنتن بولتے ہوئے داخل ہوئے. اگر ہم اس پرانے یہودیوں کو دیکھیں اور ہمارے زمانے کی یہ شیرون بچر اور ان کے لوگوں کو دیکھیں تو بھی وہ سملیرٹیز بہت نظر آتی ہیں. یہ جو کمینے کمبخت اس وقت کے ہیں ان میں اور ان میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا. اللہ فرما رہے ہیں ان کی حرکتیں تو ایسی ہیں، ہم نے ان سے کہا تھا لا تعدو فی السبت، ان سے ہم نے کہا تھا کہ سنیچر کے بارے میں زیادتی نہ کرنا، مگر انہوں نے اس میں غلو کیا. سنیچر یہ سبت، سبت تو آپ نے لفظ سنا ہوگا، یہودیوں کے یہاں سبت ہو رہا ہے، اور عربی میں سبت کو سبت ہی کہتے ہیں، جو مستبت یعنی سنیچر کا دن، تو یہ لوگ سبت مناتے ہیں اور اس میں بہت غلو کرتے ہیں، یعنی اتنی زیادتی اور افراد کرتے ہیں کہ اس کا کوئی حساب نہیں. کہتے ہیں اس دن جو ہے اللہ رب العزت نے 6 دن میں آسمان زمین اور دنیا پیدا کی، اور 7ویں دن یوم السبت میں آرام کیا. تو ہم لوگ بھی صاحب آرام کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرنے کا صاحب، حتیٰ کہ ان کی لائٹ کی سوئچ جو ہے وہ بھی ٹائمر پہ آن ہوتی ہے، وہ ٹائمر سے چلتی ہے اور آف ہوتی ہے، ہیٹنگ جو ہے وہ بھی ٹائمر پہ آن آف ہوتا ہے، گیس ویس نہیں جلاتے ہیں، پہلے سے سینڈوچ بنا کر کے رکھے رہتے ہیں وہی کھا لیتے ہیں. کہتے ہیں کوئی کام نہیں کرنے کا، آرام کرنے کا. بلکہ ایک دفعہ تو پیپر میں آیا صاحب، ایک جگہ ایک سینگاگ کے اندر ایک یہودی ربائی جو ہے اس نے وہ سنیچر کو اپنی پریچنگ کر رہا تھا تو سردی لگی اس کو، اس نے جا کے بوائلر آن کر دیا اور پھر آ کر کے اپنی پریچنگ شروع کی، تو اس پہ کافی شور ہو گیا سینگاگ میں اور اس کو سیک کر دیا، سچ مچ سیک کر دیا. یہ کہنے لگے تم نے خود جا کر اس کو کیوں آن کیا، وہ کام کرنے والا موجود تھا اس کو کیوں نہیں کہا، وہ جا کے چالو کر دیتا اس کو، تم نے جو ہے سبق کی خلاف ورزی کی اس لیے سیک کر دیتے ہیں، سیک کر دیا اس کو. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو کہا تھا سنیچر کے بارے میں ایسا غلو اور ایگزیجریشن مت کرنا، ہمارے احکام کی رعایت حد میں رہتے ہوئے کرنا، حد سے آگے نہ نکلنا. لیکن وہ حد سے آگے نکلتے ہی گئے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے بہت بھاری قول و قرار لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا قول و قرار بھی توڑا، اللہ کی آیتوں کا کفر بھی کیا، نبیوں کو ناحق قتل کیا، ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کو قتل کیا ہے ان کمینوں نے، مار دیتے تھے نبیوں کو بھی اولیاء اللہ کو بھی. اس زمانے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوموں میں، قوم میں بنی اسرائیل میں بڑے بڑے نبی بھی ہوتے تھے، ولی بھی ہوتے تھے، تو نبی ولی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، نبیوں کو انہوں نے ایک ایک دن میں اتنی بڑی بھاری بھاری تعداد میں قتل کیا. اللہ فرما رہے ہیں اور کہتے تھے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہتے تھے ہمارے قلوب تو غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں صاحب، ہم کو جو ہے محمد تیری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے قلب پر تو غلاف لگا ہوا ہے، تو کتنا بھی بول ہمارے دل پر کوئی اس کا افیکٹ نہیں ہوگا. تو اپنے آپ کو بہت یوں سمجھیے پاک اور صاف کہتے تھے. دوسری جگہ بھی الم ترى الذين يزكون انفسهم، اللہ فرما رہے ہیں ان کے دل پر خلاف نہیں بلکہ اللہ نے اس پر سیل کر دیا، مہر لگا دیا، بکفرهم، کیوں ان کے کفر کی وجہ سے، فلا يؤمنون الا قليلا، اب یہودی بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں. حقیقت میں غیر یہودیوں میں تو آپ کو دیکھیں گے آپ بہت مسلمان ہوتے ہیں لیکن یہودیوں میں بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں، لا یؤمنون الا قلیلا۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 23 سالہ عرصے میں 35 یہودی صرف مسلمان ہوئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، حالانکہ اتنے سارے یہودی تھے، بڑے بڑے قبائل تھے ان کے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن صرف 35 یہودی مسلمان ہوئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا، آگے فرمایا کہ وقت کفرہم، ہم نے جو ان پر عذاب مسلط کیا، ان کی پکڑ کی، وہ ایک تو مذکورہ برائیوں کی وجہ سے، دوسرے ان کے کفر کی وجہ سے، اور مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھنے کی وجہ سے، بڑا بھاری بہتان باندھا تھا انہوں نے، بہت عظیم تہمت لگائی تھی۔ تہمت کیا لگائی تھی؟ کنواری مریم علیہ السلام پر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگائی، اور کہا کہ مریم تو حاملہ جو ہوئی ہے زنا سے ہوئی ہے، حالانکہ حضرت مریم علیہ السلام کو حمل جو ٹھہرا تھا ایک قدرت خداوندی سے، جبریل امین علیہ السلام کے پھونک مارنے سے وہ حمل ٹھہرا تھا، اور پھونک یہاں سے ماری اور وہ ہوا جو ہے ان کے منہ میں داخل ہوئی اور حلق کے اندر سے گئی مادر رحم میں، اور اس طرح سے ان کو حمل ٹھہر گیا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ مریم علیہ السلام نے چپ چاپ سے نعوذ باللہ کسی کے ساتھ بدکاری کر لی، اور اس سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، نعوذ باللہ ان کو ولد الزنا کہا، اور اس زمانے میں تو کہا تھا، اس زمانے میں بھی بولتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ رات کو ٹی وی پر پروگرام میں صاحب وہ سوال جواب ہوتے ہیں، ڈیبیٹ اور ٹاک آتے ہیں، تو اس میں جناب اس سلسلے میں وہ ریلیجن کے اوپر کچھ بحث ہو رہی تھی، تو اس میں ایک کمینہ کہتا ہے کہ بھئی وہ یہ سمجھیے مریم تو جو ہیں پریگننٹ ہو گئی تھی، کیسے ہوئی تھی، کیسے ان کو ولادت ہوئی، تو وہ دوسرا کہتا ہے ہاں وہ تو میرکل تھا، اس لیے کہ ان کا کوئی ہسبینڈ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ پریگننٹ ہوں اور اس طرح حمل ہو ان کو۔ تو وہ یہودی ایک کمینہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بولنے لگا بھائی حمل ٹھہرنے کے لیے ہسبینڈ ہونا ضروری نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہی اشارہ کیا نا اس کی طرف، وہ جو قرآن نے کہا بہتان عظیم، اس زمانے میں تو کہتے تھے، اب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، تشابہت قلوبہم، ایک جیسے قلوب اور ایک جیسی باتیں ان کی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بہتان عظیمہ کہنے کی وجہ سے، اور ان کے یوں کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، ان کا یہ دعویٰ یہودی اب بھی کہتے ہیں فخر کے ساتھ کہ ہم نے مارا تھا اس کو، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ، انہوں نے عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کیا، سولی پر بھی نہیں چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن وہی صورت بن گئی ان کے سامنے، ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا، اور وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں وہ اب بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، ما لهم به من علم، ان کے پاس اس کی کوئی پکی ٹھوس دلیل اور خبر اور سند نہیں ہے، الا اتباع ظن، سوائے اٹکل گمان اور اپنے خیالات کے پیچھے جانے کے۔ آگے اللہ نے کہا وما قتلوه یقینا، بالکل یقینی بات ہے، بے شک انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے طرف اوپر اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بہت زور والے ہیں، طاقت والے ہیں، اور حکمت اور وزڈم والے ہیں، اللہ کر سکتے ہیں سب کچھ۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے جتنے فرقے ہیں سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ضرور ایمان لائیں گے، اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے روز ان پر گواہ اور ان کے احوال سنانے والے بن کر آئیں گے، اور ان کے حالات اللہ کے دربار میں بیان کریں گے۔ یہ اللہ پاک نے اس سلسلے میں کہا۔ اب میں نے گزشتہ کل تو شاید آپ کو سنایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے تو ان کے حواری میں سے ایک کے اوپر ان کی شبیہ ڈال دی گئی اور اس کو لے جا کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ قرآن شریف اس بات سے خاموش ہے۔ یہ میں نے ایک تاریخی روایت آپ کو سنائی، اور ایک روایت یہ ہے جو میں نے آپ کو سنائی، ایک دوسری روایت بھی یہاں آتی ہے، وہ یہ کہ ایک منافق، اور ان کے ہاں وہی روایت ہے، وہ جوڈس نامی ایک منافق جو ہے، وہ سمجھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا، اور جناب اوپر سے حواری ہونے کو ظاہر کرتا مگر اندر سے کافر اور منافق تھا، تو اس نے یہودیوں کو بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فنا مکان میں ہے، اور وہ ڈھونڈنے کے لیے آیا۔ اب یہودی سپاہی جو ہیں باہر کھڑے ہیں، اس نے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں اندر جا کر پکا دیکھ کر کے آتا ہوں کہ وہ اندر ہی ہیں، پھر تم کو بتاؤں گا، تم آگے پکڑ لینا۔ وہ گیا اندر، تو اب جناب وہ غار میں یوں کر کے ڈھونڈنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، نہیں مل رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اوپر اٹھا لیا تھا، اور اس منافق پر ہی اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی۔ اب جب وہ باہر نکلا، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اندر نہیں ہے، سپاہی کہنے لگے نہیں ہے، تو ہی تو عیسیٰ ہے، اور کہہ رہا اندر نہیں ہے، پکڑا اس کو، یہی تو ہے، پکڑ کے لے گئے، اسی کو سولی پہ چڑھا دیا، کام ختم ہو گیا۔ لیکن بعد میں یہ لوگ شک میں پڑ گئے، سوچنے لگے ارے یار اگر ہم نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا تو ہمارا آدمی کہاں گیا, اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں گیا. اللہ نے کہا وَإِنَّ الَّذِينَ اصْطَلَبُوا فِي لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, تو خود شک میں پڑے ہوں, ان کو پتا نہیں ہے, بس ایسے ہی ڈھنڈوڑا پیٹ دیا, شور مچا دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا. ان کے پاس اس کی کوئی پکی خبر نہیں ہے. حقیقت وہ ہے جو اللہ اپنے سچے کلام میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یقینی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا, اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا, اور اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں. اور پھر جب ان کی وفات کا وقت آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے اور ان کو جو کام ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کو ادا کریں گے. اس کے بعد اس دنیا میں رہیں گے اور ایک کافی عرصے تک رہیں گے. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے 7 برس تک رہیں گے, شادی بھی ہوگی, ان کے یہاں 2 اولاد بھی ہوں گی, اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا. اور بعض میں ہے 40 برس تک ٹھہریں گے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا. خیر تو وہ طبعی موت ان کو ہوگی, اور اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ان آیات کے اندر. اب جو ہے اس کے بعد اللہ پاک نے کچھ اور خامیاں بیان کی ان کی. ایک تو انہوں نے مریم پر یہ الزام لگایا عیسیٰ علیہ السلام پر, اور پھر انہوں نے اور مظالم ڈھائے, انہوں نے ظلم کیا اور بہت سی چیزیں خامخواہ اپنے اوپر حرام کیں, اللہ کے رستے سے بندوں کو روکا, انہوں نے سود بہت کھائے, حالانکہ سود کھانے سے منع کیا تھا ان کو, لوگوں کے مال ناحق کھائے. ان برائیوں کی وجہ سے ہمارے عذاب یہودیوں کے اوپر آئے تھے اور ہم نے ان کافروں کے لیے عذاب علیم کو تیار کر رکھا ہے. آگے اللہ نے کہا ہاں لیکن یہودیوں میں کچھ راسخین فی العلم ہیں, جن کے پاس ٹھوس علم تھا. یہ کون ہیں؟ اللہ کا اشارہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور ان جیسے صحابہ کی طرف ہے جو سچے پکے مسلمان تھے, جن کے پاس پکا علم تھا, تورات کو صحیح معنی میں جانتے تھے, اور انہوں نے اپنی فطری شرافت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً آپ کو قبول کیا, آپ پر ایمان لائے, اسلام لائے, مسلمان ہو گئے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو جنت کی بشارت بھی دی عبداللہ بن سلام کو. تو اللہ یہاں ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, لیکن ان میں بھی جو پختہ ٹھوس علم والے ہیں اور صحیح ایمان والے ہیں وہ تو ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر جو یہ محمد آپ پر اترا, اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے اتری تھی. اور بہت تعریف کرنی چاہیے ان بندوں کی جو نماز بھی خوب قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی اچھی طرح دیتے ہیں, اللہ اور آخری دن پر صحیح معنی میں ایمان رکھتے ہیں, ایسوں کو اللہ اجر عظیم رحمت فرمائیں گے. یہ 6ویں پارے کے 2 رکوع کی مختصر شارٹ تفسیر ہوئی. اس کے بعد اللہ رب العزت آگے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اے محمد آپ کوئی انوکھے اور اچنبھے رسول نہیں ہیں, آپ سے پہلے بہت سے رسول آئے ہیں, جس طرح ہم نے ان پر وحی بھیجی تھی ہم نے آپ پر بھی وحی بھیجی. اور اللہ پاک نے پیغمبروں کے نام یہاں گنوائے, ہم نے آپ پر وحی بھیجی ہے جس طرح ہم نے بھیجی تھی نوح پر اور ان کے بعد نبیوں پر, ہم نے ہی وحی بھیجی تھی ابراہیم پر, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, ان کی اولاد, اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر, اور ہم نے داؤد کو تو زبور عطا کی تھی. اللہ نے ان پیغمبروں کے نام لیے, سلسلہ شروع کیا نوح علیہ السلام سے. اس میں بھی حکمت ہے, وہ اولو العزم پیغمبروں میں سب سے پہلے پیغمبر ہیں, اس لیے اللہ نے ان کا نام لیا, آدم علیہ السلام کا نام نہیں لیا پہلے. اور خیر آگے پھر اللہ نے کہا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, اے محمد ہم نے بہت سے پیغمبر ایسے بھیجے جن کے احوال اس سے پہلے سنائے ہیں, بہت سے پیغمبروں کے احوال ہم نے نہیں سنائے ہیں, اور تمہیں ایمان سب پہ رکھنا چاہیے. اور وہ جو روایت آتی ہے 1,24,000 والی, تو اس سے آگے پیچھے کیا بول دینا چاہیے, کم و بیش 1,24,000, اللہ بہتر جانتے ہیں. اور اللہ نے کہا ہے بہت سے رسولوں کا تو ہم نے بیان کیا بھی نہیں آپ کے سامنے. اب مثال کے طور پر یہاں ابھی آپ نے سنا نہیں, بر رفعہ اللہ علیہ, جی آسمان پر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. تو ہمارے زمانے کا سمجھیے کہ ایک جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا کمینہ انسان اس طرف تو آیا تھا بنو حنیفہ میں مسیلمہ کذاب, اور ادھر ایک آیا قادیان میں مسیلمہ پنجاب, اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور جناب اس نے بڑے یوں لوگوں میں کوہرام مچایا, علماء کرام نے اس کے خلاف کفر کے فتوے بھی دیے. پاکستان میں جنرل ضیاء الحق شہید مرحوم کے دور میں خوب ان قادیانیوں پر مقدمہ اور کیس بھی چلا, اور پھر جو ہے باضابطہ ان کو کافر قرار دے دیا گیا, اور پاکستان میں اب ان کو مسلمان اپنے آپ کو کہنے کی اجازت نہیں, اپنی مسجد پر مسجد نام لکھنے کی اجازت نہیں, ان کا کلمہ الگ, ان کی مسجد الگ, عبادت گاہ ان کی الگ, اور وہ خود بھی اپنے آپ کو الگ کہتے ہیں. وہ اپنا نام احمدی رکھتے ہیں, احمدی, پہلے قادیانی رکھتے تھے, پھر مرزائی رکھتے تھے, پھر اب انہوں نے نام چینج کر کے احمدی کر دیا ہے, احمدیہ موومنٹ سنا ہوگا آپ نے کہیں. اور ان کو جناب کلمے کے اندر یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ احمد رسول اللہ بھی ملاتے ہیں, اور ان کے صحابہ الگ, ان کے خلفاء الگ, یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود, اور پتہ نہیں دوسرا مرزا, اور اب یہاں پر ایک بڈھا بیٹھا ہے مرزا طاہر. تو یہ ان کے خلفاء کہلاتے ہیں جو اس کے پیچھے بنے. ان کی امہات المومنین الگ, وہ مرزا قادیانی نے جن جن کے ساتھ منہ کالا کیا وہ سب ان کی امہات المومنین. تو ان کا مسجد کا نام بھی الگ, کلمہ بھی الگ, سب کچھ الگ, مگر اس کے باوجود وہ ان ملکوں کے اندر اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں. اور جناب آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا, شاید پتہ نہ بھی ہو تو سن لو, کہ انہوں نے ایک ٹی وی چینل بھی شروع کیا ہے, مولانا نے بتایا ہوگا, مسلم ٹی وی اس کا نام رکھا ہے. وہ بڈھا اس پہ بیٹھتا ہے صاحب, عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں, اور پھر جناب وہ کچھ بولتا ہے اردو میں ادھر ادھر کی ایران تران کی بکواس, اور پھر وہ جرمنی میں, اٹلی میں, زمانوں میں اس کے ترجمے ہوتے ہیں. اور پتہ نہیں وہ مسئلے وسلے بھی پھاڑتا ہے, پھینک مارتا ہے. مولانا اقبال رنگونی صاحب نے سنایا, کسی نے اس کو مسئلہ پوچھا کہ بھئی وہ عورت جو ہے بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے, تو پتہ نہیں اس نے کچھ ادھورا سنا, شاید بہرا ہوگا تھوڑا, تو اس نے کہا کہ کون دودھ پلائے, باپ دودھ پلاوے. اور کہتی ہے وہ بیچاری عورت شرمندہ ہوگی, چلیے ماں دودھ پلاتی ہے, باپ دودھ پلاوے. تین دفعے اس نے یہی سوال کیا, باپ دودھ پلاوے, باپ دودھ پلاوے. اب وہ عورت شرمندہ ہو کر کہ نہیں, میں کہا ماں دودھ پلاوے, پلا رہی ہو تو روزہ رکھنا ہے اس پر یا نہیں. کہنے لگا منہ جل چکا گا تھوڑی دیر بعد, کبھی رکھ لے کبھی نہ رکھے. اب بتائیے اس کو یہ اتنا موٹا سا مسئلہ بھی معلوم نہیں کہ جو عورت دودھ پلا رہی ہو تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر بچے کے بارے میں خطرہ ہو تو روزے نہ رکھے, اور بعد میں جب وہ بچہ بڑا ہو جائے, دودھ چھوٹ جائے, دو چار چھ مہینے کے بعد پھر جو ہے اس کی روزوں کی قضا کر لے, شریعت نے اجازت دی ہے اس کو. تو یہ اس کا حال ہے, اور جناب اس طرح لوگوں کو بہکاتا ہے, تو اس کو ذرا الرٹ رہیے. اصل میں آج کل یہ سمجھیے نیوز کا لوگوں کو بہت چسکا لگا ہوا ہے, اور بہت سے لوگ الجزیرہ دیکھتے ہیں, اور جزیرہ کے بعد نیکسٹ اسٹیشن اس کا ہے مسلم ٹی وی. تو کبھی کبھی بٹن یوں غلطی سے دب گیا تو وہ سفید داڑھی والے بڑے میاں نظر آتے ہیں تو اس کی سننے بیٹھ جاتے ہیں. وہ ہمارے عمر بھائی بولٹن میں ایک جگہ گئے تو صاحب وہ پتہ نہیں جمعہ کا دن تھا اور ایسے ہی چل رہا تھا, کسی سے کہا کہ یار وہ دیکھ رہے تھے یہ, بھیا تم کیا دیکھ رہے ہو, وہ آتا تو بوہارا مولوی صاحب سے, بوہاری تقریر کرے. انہوں نے کہا بابا یہ تو قادیانی ہے. اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ایک اور شخص وہ ہمارا دوست ہے اسماعیل, اس کو میں نے کہا کہ یار یہ وہ مسلم ٹی وی کے نام سے آتا ہے, دیکھنا رکھنا نہیں اس کو. مجھے کہنے لگا مولوی صاحب آپ رمنی میں ہوں, پھر ہمارے اس میں فرق کیا ہے اس میں. پھر میں اس کو سمجھایا یہ جو آپ کو کہا نہیں کہ بھئی وہ اپنے آپ کو پرے مسلمان کہیں مگر ان کا کلمہ الگ, ان کی مسجد کا نام الگ, ان کے صحابہ الگ, ان کی ام المومنین الگ, ان کا سب کچھ الگ, تو وہ مسلمان کہاں ہے؟ وہ تو نام ان کا احمدیہ موومنٹ. یہ دھوکہ دیتے ہیں, اور اس میں جناب ایسا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا صاحب ایک آدمی جو ہے وہ سور کے گوشت کے اوپر بکری کے گوشت کا لیبل لگا دے اور آپ کو بیچے کہ یہ بکری کا گوشت ہے, تو اس میں تو زیادہ خباثت ہے نا. ایک تو سور کے گوشت پر سور کا لیبل لگائے, بھائی سور کا ہے تو آپ بچ کے رہیں گے اس سے, لیکن ایک سور کے گوشت پر بکری کا لیبل لگائے آپ کو پھنسایا اس نے. تو ان کی مثال ایسی ہی ہے, وہ یہودی عیسائی تو اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن یہ اپنے کفر کے اوپر دوسرا لیبل لگا کر کے چسپا کر کے لوگوں کا ذہن خراب کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے ذرا ہمیں زیادہ محتاط رہنا چاہیے, ایسے لوگوں کے ساتھ لین دین معاملات وغیرہ بھی نہ کرنے چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ دے وے, ہدایت دے دے. خیر تو اس نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ عجیب سی بات کہی. اس نے کہا صاحب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھایا تو تھا لیکن سولی پر ان کا انتقال نہیں ہوا, ان کو پھنڈا لگ گیا, شدید زخمی ہو گئے, اور جناب وہ زندہ تھے, ان کی ابھی روح باقی تھی. انہوں نے جلدی جلدی میں ان کو اتار کر قبر کھود کر دفن کر دیا. وہ قبر میں جب ان کو ہوش آیا تو چپ چاپ سے وہ قبر سے نکلے باہر اور بھاگ کر کے چلتے 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 کشمیر چلے آئے, اور کشمیر پہنچ کر 83 ایئرز تک کشمیر میں رہے, پھر وہاں ان کا انتقال ہوا اور جناب وہاں ان کا مزار ہے. تو مولانا ادریس کاندھلوی صاحب ان کی یہ بات نقل کر کے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ پاک کو بل رفعہ اللہ الیہ نہیں کہنا چاہیے, بل رفعہ اللہ الی کشمیر کہنا چاہیے, کہ اللہ نے ان کو اٹھا کر کشمیر پہنچا دیا. کیسی بات ہے صاحب, کوئی عقل میں بھی آتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دوبارہ نکلے بھی ہوں تو بیت المقدس جیسی مقدس جگہ کو چھوڑ کر کشمیر کیا لینے جائیں گے؟ لیکن یہ عجیب حماقت ہے لوگوں کی. میں نے بھی ایک دفعہ ایک ایسا اشتہار دیکھا کہ جس پر لکھا تھا مزار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فی کشمیر، اور میرا بھی جانا ہوا تھا کشمیر، مقبوضہ کشمیر، کچھ عرصہ پہلے. وہاں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا مدرسہ ہے، اس کا سالانہ جلسہ تھا، تو اس میں ہم کو دعوت دی تھی گیسٹ اسپیکر کے طور پر، تو ہم گئے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ کہیں پر میں نے یہ دیکھا تھا، کہاں ہے یہ مزار، لے جاؤ تو صحیح. انہوں نے کہا کہ اچھا مولوی صاحب کل جائیں گے. تو دوسرے روز ہم گئے ادھر، تو وہ اصل میں جھوٹا دعویٰ ہے. وہاں وہ کہتے ہیں کہ ایک میں گیا تو ایک مزار بنا ہوا ہے، خوبصورت سا ہے، اور ویسے تو اطراف میں تو جھونپڑے ہیں، ٹوٹے پھوٹے مکانات ہیں، لیکن یہ مزار بہت خوبصورت سا ہے، اور اندر آپ جاتے ہیں تو سفید رنگ روغن بھی کیا ہوا ہے، چھوٹا سا مینارہ بھی ہے، اور اندر کانچ کا ایک جناب فریم ہے کانچ کی، اور اس کے اندر وہ تابوت سا ہے کچھ رکھا ہوا ہے، چادر بھی اس پہ چڑھی ہے، اور اس پہ لکھا ہے کہ یہ مزار سیدنا یوسف آصف، اور وہ کہتے ہیں یہ 2500 سال پہلے کوئی نبی گزرے تھے اس علاقے کے اندر، اور ان کا نام تھا یوسف آصف. تو جناب ان کی یہ قبر وہاں پر ہے، اور اب سے جناب اس پر بڑی تحقیق اور ریسرچ بھی کی گئی، کس نے کیا کہا کیا نہیں. تو وہ قادیانی نے کیا کیا کہ اس کو لے لیا اور اس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مزار کہہ دیا، اور اصل میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو عبرانی زبان میں یسوع کہتے ہیں، تو یسوع سے اس کو شبہ لگ گیا یوسف آصف کا، اور اس نے بجائے یسوع کے یوسف آصف کی قبر کو عیسیٰ علیہ السلام سے جوڑ دیا، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں اس نے کیا ادھر ادھر کا سر پیر کے بغیر جناب باتیں کہہ دیں. تو یہ ہے، میں اصل کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت سے رسولوں کا اللہ نے بیان کیا، بہت سو کا نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے وہ یوسف آصف جو ہیں ان پیغمبروں میں سے ہوں جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا، لیکن اس علاقے میں اللہ نے نبی بھیجے تھے اور وہاں ان کا وہ مزار ہے. خیر، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ رسول کیوں بھیجے تھے، خوشخبریاں سنانے، در سنانے کے لیے، تاکہ جب رسول آ گیا تو لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی حجت اور الزام کا موقع نہ رہے، اور جناب کوئی ایکسکیوز اور ریزن نہ رہے. پیغام پہنچ گیا، آپ کو معلوم تھا، پھر بھی آپ نے اگر ریجیکٹ کیا تو آپ کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. آگے اللہ نے قرآن شریف کی حقانیت کو بیان کیا، کافروں کے سے خطاب کر کے ان کو کچھ دعوت دی. آگے اللہ پاک نے اہل کتاب کو اور بالخصوص عیسائیوں کو دعوت دی، ان کو کہا کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو اور ایگزاجریٹ مت کرو اور حق بات بولو، اور تم بھی جانتے ہو کہ مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے یہ رسول اللہ تھے. اللہ نے کیا کہا؟ تم بھی جانتے ہو کہ مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے. اللہ قرآن میں جگہ جگہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہ کیوں اشارہ کرتے ہیں؟ وہی کہ تم عیسیٰ ابن اللہ، ابن اللہ جو کہتے ہو غلط، یہ ابن مریم ہے، ابن اللہ نہیں ہے. اور یہاں علماء نے وہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ قرآن شریف کون سی زبان میں اترا ہے؟ عربی میں، اور عرب حضرات کے محاورے میں اپنی کسی مجلس میں اپنی بیوی کا نام لینا بہت مکروہ اور ناپسند سمجھا جاتا تھا، اور اپنی اہلیہ کا نام لینا ہو تو یوں کہتے تھے ہمارے گھر میں اہلیہ، یا جناب یوسف کی امی، یا اس طرح کا لفظ بولتے تھے، اس کا نام عائشہ خدیجہ اس طرح نہ بولتے تھے، بہت عیب سمجھا جاتا تھا. ہمارے یہاں بھی مجلس کے اندر بعض علاقوں میں، اور نہیں بولنا چاہیے، ادب یہی ہے کہ اپنی بیوی کا نام جو ہے بار بار نہیں بکتے رہنا چاہیے، کسی اور اچھے لقب سے اس کو بلانا چاہیے. تو اللہ رب العزت قرآن شریف میں سورہ مریم بھی اتارتے ہیں اور جگہ جگہ ان کا نام بھی لیتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ تمہارے ذہن میں جو عیسیٰ ابن اللہ اور ابن ہونے کے لیے نعوذ باللہ بیوی کا ہونا ضروری، یہ جو تم نے کنیکشن قائم کر دیا یہ غلط، اور حضرت مریم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ پاک کی کوئی بیوی نہیں کہ ان سے یہ بیٹے پیدا ہوئے ہوں، ورنہ اللہ پاک قرآن میں جگہ جگہ ان کا نام کیوں لیتے؟ محاورہ یہی ہے کہ بیوی کا نام نہیں لیا جاتا. تو اللہ رب العزت جو نام لیتے ہیں تو تمہارے یہ عقائد غلط، اللہ نے اس طرف اشارہ کرنے کے لیے جگہ جگہ نام لیا. آگے اللہ نے کہا کہ القاها الى مریم وروح منه، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا تھا. اور فآمنوا باللہ ورسوله، اللہ پر، سب رسولوں پر ایمان صحیح لاؤ. ولا تقولوا ثلاثه، یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، انتہو، رک جاؤ، خیرا لکم، اسی میں تمہاری بہتری ہے، انما الله الہ واحد، بے شک اللہ تو وہ اکیلا ایک معبود ہے، سبحان نہ ہو ان یکون لہ ولد، اس کے ہرگز لائق نہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی بیٹا بنائے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین ہے، بیٹے کی کیا ضرورت اس کو، وکفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے لیے. بھائی بیٹے کی ضرورت تو اس کو پڑھے کہ جس کو اپنے وارثے کی فکر ہو کہ میں مر گیا تو میرے وارثے کا کیا ہوگا. حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کہا نہیں جی، رب حبلی من لدن کا ولیہ یری سنی ویری سمن آل یعقوب، مجھے اے اللہ میرے یہاں بیٹا نہیں, مجھے بیٹا دے دے جو میرا بھی وارث بنے, خاندان یعقوب میں جو نبوت چلی آ رہی ہے اس کا وارث بنے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کو وارثے کی فکر ہو وہ بیٹے کا محتاج ہوتا ہے, مجھے وارثے کی کیا ضرورت, میری تو آسمان زمین سب کچھ میری ہی ملک ہے, میں مجھے اولاد کی ضرورت نہیں, میں نے کسی کو اولاد نہیں بنایا. اس طرح سے چلتا ہے. آگے اس کے بعد اللہ پھر کہتے ہیں لن یستنکف المسیح. اصل میں بعض عیسائی جو ہیں وہ دین اسلام کی حقانیت تو ان کو سمجھ میں آ جاتی, لیکن ان کے لیے یہ کام بہت مشکل ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوری زندگی وہ سن آف گاڈ کہا کرتے تھے, اس سے نیچے اتار کر کے سرونٹ آف گاڈ کہیں. تو یہ نیچے اتارنا وہ سمجھتے تھے کہ او ہو ہو اس میں تو ان کا اپمان ہے, ان کی بے عزتی ہے. تو اللہ رب العزت ان کو یہاں جواب دے رہے ہیں. اور ایسا ہے, مولانا سلیم دھورات صاحب ہمارے دوست ہیں, انہوں نے قصہ سنایا. لیسٹر میں ایک کالا حبشی تھا, اس کی وہ یونیورسٹی میں کسی اپنی مسلمان لڑکی سے دوستی ہو گئی تھی, لیکن تھا پکا کرسچن. تو اس لڑکی نے جناب اس کو قرآن شریف پڑھنے کے لیے دیا ٹرانسلیشن, کہ یہ تم جناب پڑھو تم. تو اس نے اسٹڈی کیا, پڑھا. اب وہ اس کے گھر بھی آتا رہتا, ملاقات گھر والوں سے یہ وہ. تو اس کے دل میں جناب اسلام تو اتر آیا, اور قرآن شریف پڑھ کر کے اس کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ بھائی دین اسلام سچا مذہب ہے. وہ کہتا ہے میں سب کچھ ماننے کے لیے تیار تھا, لیکن ایک بات میرے لیے بہت مشکل تھی, وہ یہ کہ میں پوری اپنی پچھلی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کو بہت اونچا سٹیٹس دیتا تھا اور سن آف گاڈ کہتا تھا, وہاں سے نیچے اتار کر کے اپنے جیسا ایک انسان ان کو سمجھنا, اور یہ کہنا کہ وہ بھی میرے جیسے بشر, اور فرق یہ کہ ان کو اللہ نے نبوت دی ہے, یہ کہنا, یہ سمجھیے سرونٹ آف گاڈ کہنا میرے لیے بہت مشکل تھا. کہتا ہے ایک دفعہ رات کو میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا اور نیند نہیں آ رہی تھی, لیٹے لیٹے سوچ خیالات کے اندر مگن تھا. میں نے سوچا کہ چلو تھوڑی دیر قرآن شریف پڑھتا ہوں. تو میں جو ہے اس وہ لڑکی نے وضو کرنا سکھایا تھا اس کو, تو وضو کیا اس نے اور قرآن شریف لے کر بیٹھا. جب اس نے قرآن شریف کھولا تو یہی آیت نکلی. اس آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے, لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ول الملائکۃ المقربون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہرگز اس میں کوئی عار محسوس نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کا بندہ بنے, اور عیسیٰ تو کیا جو مقرب فرشتے ہیں ان کو بھی اللہ کی بندگی میں کوئی عار اور عیب محسوس نہیں ہوتی. اور وہ میں یستنکف عن عبادتی ویستکبرہم الیہ جمیعا, اور جس کو اللہ کی بندگی سے عار محسوس ہو اور اپنے آپ کو بڑا بنائے اور تکبر کرے, تو ان سب کو اللہ ہی کے پاس حشر ہو کر کے جانا ہے, اللہ ان کا حساب کتاب چکا دے گا. کہتا ہے میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے سوچا کہ ارے بھائی جب خود عیسیٰ کو اللہ کا سرونٹ بننے میں کوئی آر نہیں ہے تو مجھے کیوں آر محسوس ہو. کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ قرآن شریف جو ہے اس کی حقانیت اس میں سمجھ میں آتی ہے. قرآن ایسی اپیلنگ کتاب ہے کہ وہ دلوں کو جیت لیتا ہے, کھینچ لیتا ہے. خیر اب اس میں تفسیر میں اور زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ نساء جو ہے پوری ہوتی ہے. اللہ پاک نے اخیر میں میراث کا کلالہ کا ایک مسئلہ بیان کیا اور اخیر میں کہہ دیا یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم. اللہ بیان کرتے ہیں کبھی تم بہک نہ جاؤ. ان تضلوا میں لا محذوف ہے اللہ تضلوا, اور اللہ سب کچھ جانتے ہیں. اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے. سورہ مائدہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف میں دی گئی ہے, نازل کی گئی آپ پر. اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ مائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل اخیر میں اترنے والی صورتوں میں ہے, اس لیے اس میں جو حلال ہے اس کو حلال جانو, جو حرام ہے اس کو حرام جانو. اور اس میں اللہ نے زیادہ تر احکام مسائل, اور جیسے کہ مدنی صورتوں کا دستور ہے کہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر مسائل آتے ہیں, اور کچھ اہل کتاب کے سوالات جوابات اور ان کے ساتھ افہام تفہیم اور اس قسم کے مضامین چلتے ہیں. جزاک اللہ. سورت شروع ہوتی ہے, اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان والو اپنے عہد اور پیمان اور اپنے ٹریٹی اور پلیج اور اوث کو پورا کرو ہمیشہ. جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو, کوئی بات ہو, کوئی ٹرسٹ ہو, تو اس ٹرسٹ کو فلفل کرو اور اس کو کبھی توڑو نہیں. آگے پھر اللہ پاک نے اتنی سی مختصر دو لفظوں میں ایک نصیحت کر دی, اور آگے اپنی جو اصل مقصود ہے, اصل بات کہنی ہے, وہ بیان کرنے شروع کر دی. کچھ مسائل اللہ نے بیان کرنے شروع کیے. اللہ نے فرمایا دیکھو میں بھی تمہیں کچھ احکام دے رہا ہوں, ان کو پورا کرنا, ان پر عمل کرنا. پہلے تو جو جانور حلال ہیں ان کے بارے میں حکم دے رہا ہوں کہ تمہارے لیے مویشی چار پیر والے جو پالتو جانور ہیں ان کا کھانا حلال, سوائے ان جانوروں کے جن کو تم پر پڑھا جائے گا اور تلاوت کی جائے گی آگے. ہاں احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ ٹھہرانا، اگرچہ وہ چار پیر والا ہو مگر وہ شکار ہے تو احرام کی حالت میں اس کو پکڑنے کی کوشش نہ کرنا. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں، اس لیے اللہ کے احکام پر عمل کرو. مویشی تمہارے لیے حلال، یعنی بکری اور شیپ اور گائے اور بھینس اور اونٹ، یہ جانور ہم نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں. یہ چار پیر والے ہیں، مویشی ہیں، پالتو ہیں، ان کو حلال. رہ گیا گھوڑا اور گدھا، یہ بھی چار پیر والے ہیں. گدھے کا حکم، گدھا دو قسم کا ہے، ایک پالتو دوسرا جنگلی. ایک وہ جو سمجھیے شہر میں رہتا ہے اور ادھر ادھر سے کچرا اور گندگی بھی کبھی کھا لیتا ہے، اس کا گوشت تو حرام ہے، اس کو غزوہ خیبر میں حضور نے منع کیا. گھوڑا اس میں مختلفی ہے، امام حنیفہ رحمہ اللہ مکروہ کہتے ہیں، صاحبین اور باقی ائمہ اس کو حلال کہتے ہیں، وہ سمجھیے وہ الگ مسئلہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ مویشی میں نے تمہارے لیے حلال کیے سوائے ان کے جو آگے بیان کروں گا. اللہ پاک نے آگے چل کر پھر اس کے بعد حرمت علیکم المیتۃ والدم کے اندر کچھ ایک فہرست گنوائی، ایک لسٹ گنوائی کہ یہ جانور تم نہیں کھا سکتے اور یا یہ چیزیں نہیں کھا سکتے. جانور نہ کہو، چیزیں کہو. اللہ نے اس میں کیا کہا؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردہ جانور حرام، خون حرام، سور کا گوشت حرام. جس جانور پر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بجائے بسم اللات والعزا کہہ کر ذبح کیا جائے، یا کسی بت کا نام لے کر، سورج کا نام لے کر، چاند کا نام لے کر، کسی اور دائتی کا نام لے کر ذبح کیا جائے، وہ حرام. اور والمنخنقت، جس کا گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، وہ حرام. زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ بعض دفعے جانور کو کھانا ہو، مرغی، تو مرغی کو پکڑ کر کے اس کو سفوکیٹ کیا اور اس کی گردن ٹوسٹ کی اور اس کی چمڑی اتار کے روسٹ کر کے کھانا شروع کر دیا. تو اللہ نے فرمایا جس جانور کا گلا گھونٹ کر مار دیا جائے وہ مردار ہے اور اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حرام. بلکہ یہ جو ذبح کرنے کی آج کل سسٹم ہے اس میں بھی کہتے ہیں نا صاحب کہ جانور کو بغیر جناب کرن دیے ذبح کیا جائے. اصل طریقہ ذبح کا یہی ہے اور اس میں جانور کو زیادہ آرام ہے. ایک دفعہ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تو اس میں لکھا کہ جانور کو اگر کرنٹ دیا جائے تو پھر جب اس پر چھری چلاتے ہیں تو خون آہستہ آہستہ نکلتا ہے اور برین کا کنیکشن باڈی کے ساتھ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک خون جسم میں ہو. جب خون نکل جاتا ہے پھر برین کا کنیکشن ختم ہوتا ہے. تو اب سمجھیے خون آہستہ آہستہ نکلے گا تو برین کا کنیکشن قائم اور جانور کو وہ تکلیف زیادہ دیر تک محسوس ہوگی. اور اس کے برخلاف اگر کرن دیے بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو ذبح کریں تو اس کا خون جو ہے جوش مار کر کے شوٹ ہو کر کے نکلے گا اور ود ان سیکنڈ برین کا کنیکشن باڈی سے ختم ہو جائے گا، جانور کو آرام آ جائے گا. تو زیادہ آرام اسی ذبح میں ہے جو اسلام نے سکھایا ہے اور جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسن القتل واذا ذبحتم فاحسن الذبح ولیحد احدکم شفرته ولیرح ذبیحته، ذبح کرنے کے آداب اس میں سکھائے. خیر آگے اللہ نے فرمایا والموقوذا، جس جانور کو مار پیٹ کر لاٹھی سے مار کر کے مار دیا جائے، جو جانور پہاڑ پر سے نیچے گر کر مر جائے، جس کو ایک جانور سینگ مارے اور جو بے سینگ والا ہے اس کو مار دے، اس کو بھی کھانا حرام. جس جانور میں سے کسی درندے نے کھا لیا، آدھا کھا گیا شیر اور آدھا پڑا ہوا ہے تو اس کو نہیں کھا سکتے. الا ما زکی تم، الا ہے کہ کسی ولف نے بکری پکڑی اور تم دوڑے اور بھگایا ولف کو اور ابھی بکری زندہ تھی اور اس کو تم نے ذبح کر لیا تو اس کو کھا سکتے ہیں. وما ذبح علی النصب، اور جس جانور کو بت خانے کا میں بت کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یہ بھی حرام. اور تیروں سے فال نکالنا یہ بھی حرام. تیروں سے فال نکالنا زمانے جاہلیت میں ایسا کرتے تھے کہ ان کے پاس وہ جو ترکش ہوتا ہے نا، جیسے تمہاری گولف کی بیگ ہوتی ہے اس میں وہ گولف کی وہ رسیاں ہوتی ہیں، تو ایسے ہی وہ پیچھے ان کا ترکش ہوتا تھا، اس میں تیر ہوتے تھے، اس میں یس اور نو اور دوئی ڈون دوئی یہ سب لکھا ہوا ہوتا تھا. تو جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہو تو ان کو شفل اپ کرتے اور پھر اس میں سے یوں کر کے نکال دے، تو اس میں اگر یس لکھا ہے تو کام کرتے اور اگر نو لکھا ہے تو کام نہ کرتے. اللہ نے فرمایا وہ تیر کو کیا پتا کہ بھائی اس میں تمہارا کیا ہے، آگے قسمت رکھی ہوئی ہے. یہ فالوں سے قسمت نکالنا یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ہمارے یہاں سے رسالہ نکلتا ہے سبل السلام، ایک دفعہ ایک لڑکی ایک عورت کا خط آیا اس میں، تو اس میں وہ خط میں اس نے لکھا کہ میری ایک سہیلی ہے یہاں، بہت نیک ہے، بہت نمازی ہے، اس کو کوئی کام کرنا ہو تو وہ استخارہ کرتی ہے. وہ استخارہ میں یوں کرتی ہے کہ دو رکعت نماز پڑھتی ہے اور اس کے بعد اس کے پاس ایک تھیلی کے اندر وہ کچھ چٹھیاں جو ہیں اس نے یوں بند کر کے رکھ رکھی ہیں اور ان میں کچھ یس اور کچھ نو رکھا ہے. وہ پھر وہ جناب دو رکعت نماز استخارہ کی پڑھتی ہے، پھر وہ تھیلی کھولتی ہے اور اس کو یوں یوں کر کے ہلاتی ہے، پھر اس میں سے چٹھی پک کرتی ہے، اس میں یس لکھا ہے تو ہاں یس یہ کام کرنا ہے، نو تو نو. میں نے اس کو جواب دیا بھائی وہ نماز کا ثواب تو اس کو مل جائے گا لیکن یہ فال نکالنا یہ غلط. یہ تو جاہلیت میں وسط تقسیم بل اسلام جو تھا وہی ہوا، यस नो उस चिट्ठी से उसका क्या लेना देना। तो ऐसी ऐसी हरकत करना ये ठीक नहीं है, शरीयत इस्लामिया के खिलाफ है। इस्तिखारा करना है करो, इंशाल्लाह अल्लाह काम में खैर डालेंगे। अब जनाब बड़ी देर हो गई, तफसीर को आपको भी नींद आनी शुरू हो गई है। अब ये देखिए अब क्या करूँ मैं, सूरह माईदा चल रही है, ये बात तो रही गई कि इसको सूरह माईदा क्यों कहते हैं। अलमाईदा के माना दस्तरखान, और कल तो हमने बहुत भारी दस्तरखान खाया साहब, जनाब फारूक भाई के यहाँ बड़ी बड़ी नेमतें उस पर रखी हुई थी, इतना खिलाया कि घर जाकर सुबह में सहरी भी नहीं की हमने, ऐसे ही पानी पी के रोज़ा शुरू किया। तो शाम को ही इतना खा लिया था, दो लुक में वो खिचड़ी खा ली जरा सी, और जनाब रोज़ा ऐसे ही रख लिया। तो खैर ये दस्तरखान जो है ये इसका इसमें तज़किरा है। कौन सा दस्तरखान आगे चल कर क्या रहा है, ये इज़ क़ाला अल हवारियून या ईसा इब्न मरियम हल यस्तफीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना मा'इदतन मिनस समा क़ालत तक़ुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने एक दफ़े ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाइश की, ए ईसा क्या आपके रब को ये ताकत है कि हमारे लिए आसमान से दस्तरखान उतारे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इत्तक़ुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह से डरो अगर तुम्हारा ईमान है और अल्लाह पर तुम यकीन रखो। ये क्या बेहुदा सवाल कर रहे हो। उन्होंने कहा क़ालू नुरीदु अन नाकुल मिनहा, हम चाहते हैं कि अल्लाह के ग़ैबी दस्तरखान से भी ज़रा चखें, और वतत्मईन्न क़ुलूबुना, हमारे कल्ब को ज़रा चैन मिले, वना अलमान को सदक़तना, हमें मालूम हो जाए कि आप सच्चे हैं और आपने हमें सब बातें सच्ची बताई हैं, व नकून अलैहा मिन शाहिदीन, और हम जो है इसके लिए गवाह बन जाएं, लोगों को कहें कि हमने ये मौजज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का देखा था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा बहुत अच्छा, दुआ मांगते हैं। क़ाल ईसा इब्न मरियम मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना मा'इदतन मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, ए अल्लाह तू हमारे लिए आसमान से दस्तरखान उतार, जो हमारे लिए हमारे पहलों के लिए भी ईद का और ख़ुशी का दिन हो, हमारे पिछलों के लिए भी एक रिमेम्बरेंस का दिन हो कि ईसा का ये मौजज़ा और जनाब वहाँ से हुआ था। शायद वो वहीं से इन्होंने वो लास्ट सफ़र वाला बना लिया है, वो बनाया है ना पूरे ड्राइंग व्राइंग, शायद ऐसे ही कुछ होगा, वो दस्तरखान कुछ उतरा था उस पर से। तो तकून लना ईद अलवलिना व आखिरना व आयतम मिन निशानी हो वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह तो हमें रोज़ी दें, आप बेहतरीन रोज़ी देने वाले हैं। अल्लाह ने कहा इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, मैं उतारता हूँ, فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، لیکن اس کے بعد کوئی ناشکری کرے گا اور میری کسی آیت کا انکار کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ بعد والوں میں کسی کو ایسی سزا نہیں دوں گا۔ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، بات پوری ہو گئی۔ قرآن نے تو صرف اتنا کہا۔ اب حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ یہاں ابن جریر طبری کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو آسمان سے فرشتے بہت شاندار دسترخوان لے کر کے اترے، اس کے اندر مچھلی کا گوشت ہے، سات بڑی بڑی مچھلیوں کا گوشت اور سات بڑی بڑی روٹیاں ہیں، اور جتنے ہواری وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے اس میں سے کھایا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو کھا لینا، لیکن اس میں سے تم ذخیرہ وخیرہ نہ کرنا، چھپانا نہیں، اور اپنے ساتھ چپ چاپ سے وہ ٹھیلی باندھ کے شادی میں سے کبھی لے جاتے ہیں پکڑ کے چپ چاپ، خبردار جو لے گئے تو اس کو لے جانا نہیں ہے، یہیں کھا کے یہیں رکھنا ہے۔ تو اب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ایسا کرنا ہے، تو کچھ جناب لوگ ذرا لالچی تھے، انہوں نے ذرا سا چھپایا۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو سخت سزا دوں گا جنہوں نے جناب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، ان کی انہوں نے خلاف ورزی کی تو ان پر پھر اللہ کی پکڑ آئی۔ اور ابن کثیر نے نقل کیا کہ جو ایسے لالچی اور حریص تھے جنہوں نے اس حکم میں خلاف ورزی کی تھی، ان کو سور اور بندر بنا دیا گیا، شکل ان کی مسخ کر دی گئی، یہ واعذبہ عذابا لا واعذبہ احد من العالمین، عذاب ان پر اترا۔ تو وہاں اس دسترخوان کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دسترخوان نیچے اترا تھا، تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ ویسے ایسا دسترخوان اللہ پاک کبھی اپنے نیک بندوں کے لیے بھی اتارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خواف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صوفیہ میں سے، اکابر صوفیہ میں سے ہیں، تو ان کا قصہ لکھا ہے قصص الاولیاء میں، روض الریاحین میں، علامہ ابو عبداللہ الیمنی الیافعی میں۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ شیخ ابراہیم خواف رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے سفر میں، یہ لوگ سیاح تھے، سفر کرتے رہتے تھے، چلتے رہتے تھے، کام ہی ان کا ادھر سے ادھر، تو ایک عیسائی لڑکا جو ہے ان کے پیچھے ہو لیا، کہنے لگا حضرت میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اور اس زمانے میں یہ جوان لڑکے اگرچہ غیر مسلم ہوں لیکن کسی کو دیکھتے کہ یہ مسلمان درویش صوفی بزرگ ہے، اس کی خدمت کرتے، کام کاج کرتے، شاید ان کی برکت لگ جائے، دعا مل جائے ان کی۔ تو وہ جوان عیسائی ہے لیکن کہتا ہے میں آپ کی خدمت کروں گا, آپ کے ساتھ چلتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں یار تو تیرا کام کروں گا, نہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا. یہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, دن بھر چلتے رہے, شام ہو گئی, بہت بھوک لگی. تو اب اس لڑکے نے کہا کہ حضرت آپ تو مسلمان ہیں جی, اور آپ کا ایمان اللہ کے اوپر ہے, اللہ کو مانتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں دین اسلام سچا مذہب ہے. تو اگر واقعی دین اسلام سچا مذہب ہے اور اللہ موجود ہیں, اللہ برحق ہیں, اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں, تو آپ دعا مانگیے کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے کوئی دسترخوان اتارے کھانا اور ہم اس میں سے کھائیں, بھوک بہت لگی ہے, کھانا کچھ ہے نہیں. انہوں نے کہا چپ, ایسی دعائیں نہیں مانگا کر دے. اس نے کہا نہیں نہیں حضرت, مانگیے مانگیے, اگر واقعی آپ کو جناب اسلام برحق مذہب ہے تو مانگیے, آپ اپنا ثبوت دیجیے. اب جب اس نے چیلنج دیا کہ اگر اسلام برحق مذہب ہے تو آپ کو دکھانا پڑے گا, تو انہوں نے بھی کہا کہ دعا مانگی, دو رکعت نماز پڑھ کے, یا اللہ یہ عیسائی کافر ہے تو اس کے سامنے مجھے ذلیل مت کر اور تو کوئی اپنی قدرت دکھا دے. بس کہتے انہوں نے دعا مانگی کہ آسمان سے فرسٹ کلاس بریانی کی ٹرے اتری اور اس میں کھانا پینا سب مزیدار سب, اور دونوں نے بسم اللہ بول کر کے اس میں سے کھایا. اب کھا لیا, خیر ہو گئے. پھر جناب رات پر ٹھہر کر دوسرے دن چلنے لگے. دوسرے دن شام ہوئی, انہوں نے سوچا کہ یار یہ مجھے کہے اس سے پہلے میں ہی اس کو کہہ دوں. تو اس کو کہا کہ دیکھ کل تو تو نے مجھے آر دلائی تھی اور مجھ سے کہا تھا, اب تو جو ہے تو سمجھتا ہے کہ عیسائیت برحق ہے اور عیسائیت صحیح مذہب ہے, تو اگر واقعی ایسا ہے تو تو دعا مانگ اور تیری باری ہے, تو کھلا. انہوں نے کہا اچھا میں مانگتا ہوں. مجھے بھی مانگنا شروع کیا تو آسمان سے دو ٹرے اٹھے, ایک ان کی اور ایک ان کی. اب یہ سر کو جا رہے ہیں کہ اللہ یہ کیا مصیبت. انہوں نے کہا کہ کھاؤ. انہوں نے کہا نہیں 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 بہت نہیں کھاتا. انہوں نے کہا کھاؤ حضرت, میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں. کیا خوشخبری؟ پہلی خوشخبری تو اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھتا ہوں. اپنا زنار ونار جو کچھ عیسائیت کا بندھا تھا توڑ کے پھینکا اور کہا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں. اور اس کے بعد کہا دوسری خوشخبری یہ کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. وہ کہنے لگا میں نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ اگر دین اسلام سچا مذہب ہے اور یہ بندہ تیرا ولی اور دوست اور فرینڈ ہے تو اس کی برکت سے تو ہمارے لیے کھانا اتار, تو یہ دو ٹرے جو آئی ہیں آپ کی برکت سے آئی ہیں. تب انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور کھانا کھایا, اس میں سے نوش فرمایا. تو یہ اللہ کا اپنے بعض بندوں کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوتا ہے, ہمیں کچھ نظر نہیں آتا لیکن غیب سے ان کی نصرت اور مدد اترتی ہے. اور جب ایسے کھانے کے دسترخوان اوپر سے اتر سکتے ہیں تو جو بندے اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں, کیا ان کے لیے فرشتے نہیں اتریں گے؟ انشاءاللہ اتریں گے. ہمیں تھوڑا صبر کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم صبر سے ڈٹ کر رہے, اللہ پر توکل اور بھروسہ صحیح معنی میں کیا, انشاءاللہ اللہ کی نصرت آئے گی اور ان کو کامیابی حاصل ہوگی. ہم تو ہر وقت دعا مانگتے ہیں اللہ ان کو کامیابی نصیب فرمائے. خیر اب آگے صاحب سورت چلتی ہے, بڑے مضامین اس کے اندر ہے. اللہ پاک نے اس جگہ کچھ یہ کھانے پینے کی اس کے مسائل بیان کیے. اس کے بعد نیکسٹ رکوع جو شروع ہوتا ہے اس میں وضو اور طہارت اور جناب پاکیزگی وغیرہ کے کچھ حکام اور مسائل بیان کیے. اس کے بعد اور گفتگو چلتی گئی, میں کیا کیا کروں بہت سی چیزیں سکپ کر رہا ہوں. آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور قصہ اللہ نے بیان کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, جس میں ان کی قوم نے کتنی سمجھیے بزدلی اور پست ہمتی اور کاورڈنس انہوں نے دکھایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا کہ آپ جو ہیں فوج لے کر کے چلیے جہاد کیجئے. جہاد سب نبیوں نے کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا ہے, داؤد علیہ السلام نے بھی کیا. پیچھے ایسا نا وقت اللہ داؤد جالوت, اور خود ان کی کتاب میں دیوید اور سلمن اور ان کی لڑائیاں اور جہاد وغیرہ بائبل کے اندر مذکور ہے. ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ ان کو جہاد کا موقع نہیں آیا, ضرورت نہیں پڑی, نہیں کیا انہوں نے. اور عیسیٰ علیہ السلام تو بہت ٹینڈر ایج میں 33 ایئرس کے تھے جب اٹھا لیے گئے, وہ اصلاح اور ریفارم کے لیے آئے تھے, ان کا کام پورا ہو گیا, اللہ نے بلا لیا ان کو اپنے پاس. تو خیر باقی نبیوں میں بہت سے نبیوں نے جہاد کیا ہے, تو اللہ پاک نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ایک جہاد کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کو وہ جو پرومس لینڈ چاہیے نہیں تو اس کے لیے چلو اور جناب جہاد کرو اللہ کے رستے میں, اللہ تمہیں وہ زمین دے گا, یہ چلے. لیکن جب اس بستی سے قریب پہنچے تو ان کو ذرا ڈر لگا, گھبراہٹ چھوٹی, اور انہوں نے کہا یار کچھ آدمیوں کو بھیجنا چاہیے, ذرا چپ چاپ سے جاسوسی کر کے دیکھ کر آئیں کہ وہ لوگ ہیں کیسے. چنانچہ 12 آدمی گئے بستی میں گھوم گھام کے آئے, کہنے لگے بھائی وہ تو پٹھان لوگ ہیں, بڑے بڑے طاقتور ہیں صاحب, ان سے جنگ کی کوئی طاقت نہیں ہے اور ہمارا تو بس چل ہی نہیں سکتا ان کے سامنے. تو اب ان کمینوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ موسیٰ ہمیں تو بہت ڈر لگ رہا, ہم تو نہیں لڑنے جاتے, اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون, تو جا تیرے رب کے ساتھ اور تو لڑ, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اللہ پاک کو ان کا یہ جملہ اتنا ناپسند آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ بس اب وہ زمین ان کے لیے 40 برس تک حرام، 40 برس تک ان کو وہ مقدس زمین میں نہیں دوں گا، اور یتیہون فی الارض، یہ جو وادی ہے جس میں ویلی ہے اسی میں یہ بھٹکتے رہیں گے اور اسی میں رہیں گے، وہ اب زمین ان کو نہیں ملے گی۔ چنانچہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اسی وادی میں چلنا شروع کرتے، اس کو پار کرنے کے لیے صبح سے شام تک چلتے، رات کو تھک کر سو جاتے، تو صبح ہوتی تو وہیں ہوتے جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا، اور اس طرح جناب جب دیکھا کہ یہ تو مصیبت ہے، ایک عذاب ہے، تو 40 برس تک اس عذاب میں رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی اسی وادی تیہ میں ہوا۔ اور پھر 40 برس جب پورے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون جو ان کے نائب تھے، ان کی قیادت میں یہ آگے بڑھے اور انہوں نے وہ جہاد کیا، اور وہ زمین جو مقدس جو فتح کرنی تھی وہ فتح ہوئی۔ اللہ نے اس قصے کو یہاں ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ، ایک قابیل کا، دوسرا حابیل۔ قابیل بڑا تھا، حابیل اس سے چھوٹا، اور قابیل جو ہے وہ حسد خور تھا، حابیل بہت نیک بندہ تھا، تو اس نے اس سے حسد کیا کسی بات کے اوپر، اور حسد کی آگ جب بھڑکتی ہے تو پھر اس کا کوئی سمجھیے کوئی علاج نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنے ہر دشمن کو راضی کر سکتا ہوں اور خوش کر سکتا ہوں سوائے اس دشمن کے جو حسد کی وجہ سے دشمنی کر رہا ہو، اس لیے کہ حاسد کو تسلی ہوتی ہی نہیں جب تک وہ اپنی جیلسی پوری کر کے نہ دکھائے اور وہ جس چیز پر حسد کر رہا ہے اس کو ختم اور فنش نہ کر دے، اس لیے حسد کا تو کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ تو اب حضرت تو یہ قابیل جو ہے اس نے حسد کے مارے حابیل کو قتل کیا۔ جب اس نے قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، حابیل سے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، تو اس نے کہا کہ تجھے مارنا ہے تو مار، اگر نہیں بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے مارنے کے لیے میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تو ایسے ہی بیٹھا رہوں گا کیونکہ مجھے اللہ رب العالمین کا بہت خوف ہے اور ڈر ہے۔ اور چنانچہ قابیل نے شہید کر دیا حابیل کو۔ اب شہید تو ہو گیا، اس کے بعد وہ جناب پریشان ہو گیا کہ اللہ کیا کر دیا میں نے، اب میں اس کا کیا کروں، اس کی لاش پڑی ہے، تو لاش کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور تھوڑا گھومتا پھرتا رہا، اور پھر ایک جگہ بیٹھا ہے اس کو سمجھ نہیں پڑ رہی اس کا کیا کرنا ہے۔ اللہ پاک نے دو کوے بھیجے، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوۃ اخیہ، دو کروز آئے، انہوں نے آپس میں فائٹ کی، ایک نے دوسرے کو مارا، اور جب وہ مر گیا تو اس نے اپنے پاؤں سے یوں کھڈا کھودا تو اس نے اس میں ڈھکیلا اور اوپر سے مٹی ڈالی۔ یہ شخص یہ قابیل سارا ماجرا منظر دیکھتا رہا، پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ وہ یہ تو میرے لیے، میں بھی بھائی کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں، چنانچہ اس نے وہ کھڈا کھودا اور حابیل کو اس کے اندر دفن کیا۔ یہ سب سے پہلی موت ہے جو روئے زمین پر ہوئی، اور سب سے پہلا مرڈر ہے جو روئے زمین پر ہوا، اور اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کو زمین میں دفن کرنا یہی نیچرل ہے، اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک کیا چلا آ رہا ہے کہ قبر میں ہی انسان کو دفن کیا جائے، کیونکہ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی میں جا کر مٹی اس کو کھا جاتی ہے، اور جناب اس کا ادب یہی ہے، احترام اسی میں ہے کہ زمین میں دفن کیا جائے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں یہ مختلف جناب فرقے اٹھتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے مجھے کریمیٹ کر دو، اور کوئی کہتا ہے مجھے یوں کرو اور ہوں کرو، بلکہ ایک دفعہ جناب ایک صاحب نے بیان کیا کہ وہاں سمجھیے نیپال کے علاقے میں یہ بدھسٹ لوگ جو ہیں وہ اسکائی بیریل کرتے ہیں۔ اسکائی بیریل کیا ہوتا ہے صاحب جی؟ وہ کہتے ہیں کوئی مر جائے تو اس کو پہاڑوں میں سب سے اونچا جو پہاڑ ہے تو اس چوٹی کے اوپر لے جاتے ہیں، اور پھر جناب اس کی باڈی کے پیسز کرتے ہیں کاٹ کر کے، اور پھر اس کے پیس کر کے اس میں پھول اور فلاورز وغیرہ مکس کرتے ہیں، اور پھر ولچرز کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی تو عید آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں صاحب اس کی جب یہ جناب سب سے اونچا اور سب سے ہائی بیریل ہے، جو بہت اونچے پوز کا آدمی ہو اس کا ایسا کیا جاتا ہے، اور اس کی روح اس سے یہ ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا یہ وہ اگرم بگرم بدھسٹ مذہب میں جو کچھ ہے سب اس میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ فطرت انسانیہ کے خلاف اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ انسان کو زمین میں دفن کیا جائے، یہی نیچرل ہے. سب سے پہلی موت جو روئے زمین پر ہوئی اس کے ساتھ یہی کیا گیا تھا، زمین میں اس کو دفن کیا گیا تھا، اور یہی صحیح طریقہ ہے. اللہ پاک نے یہ ہم کو سنایا. اس کے بعد آگے چلتا ہے، کچھ اللہ پاک اور مسائل بیان فرما رہے ہیں. اور پارہ جہاں عہدہ ہوتا ہے تو وہاں اللہ پاک کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بھی ڈھونڈو، اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو اور تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. وسیلہ کی مشہور تفسیر جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اعمال صالحہ. عمل صالح یہ اللہ کے نزدیک جانے کا وسیلہ ہے اور پہنچنے کا ذریعہ ہے. اگر آپ نے اللہ سے کوئی دعا مانگنی ہے تو کیا کہا حدیث میں، دو رکعت صلاۃ الحاجات پڑھو پھر دعا مانگو. آپ ویسے بھی مانگ سکتے ہیں لیکن دو رکعت پڑھو گے اور پھر مانگو گے تو یہ دو رکعت وسیلہ بنیں گی اور آپ کا عمل جلدی قبول ہوگا. جی، اور یہ ختم خواجگان کرتے ہیں، یاسین کا ختم پڑھتے ہیں اسی لیے کہ ہم ویسے ہی دعا مانگیں، اس کے بجائے ذرا کچھ اللہ کا ذکر فکر، کچھ علم نشرہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور یاسین یہ پڑھ کر دعا مانگیں تو اس کے توفیل سے ذرا جلدی دعا اوپر شوٹ اپ ہو اور فوراً قبول ہو جائے. اس کے لیے جناب یہ عمل کیا جاتا ہے. اللہ نے اس کی ترغیب دی کہ اللہ کی طرف کوئی وسیلہ ڈھونڈو بجائے سیدھے پہنچ جانے کے. اور دوسرے علماء نے کہا کہ یہاں وسیلہ سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جناب اللہ کے بہت سے نیک بندے زمین پر ہوتے ہیں، ان سے اپنا تعلق جوڑو، ان سے اپنا رابطہ قائم کرو. تو ان کسی شیخ شیخ کامل اور جناب پیر برحق کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر اس کے کہنے کے مطابق جو ہے عمل کرو تو جناب تمہاری ترقی بہت تیزی سے ہوگی اور جلدی ہوگی، وصول اللہ تمہیں حاصل ہوگا. اور جناب وسائل میں سب سے اونچا وسیلہ، سب سے عمدہ وسیلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی ذات سے وسیلہ پکڑنا بھی درست، یہی ہمارا عقیدہ ہے اور جناب صحیح یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اور کیا کہیں اس کے اندر، بس ایک بات کہہ کے آگے چلتا ہوں. ابن سینا کا نام تو آپ نے سنا ہے، بہت بڑے سمجھیے میڈیسن کے امام گزرے ہیں، فن طب کے جناب بہت بڑے امام گزرے ہیں. مسلمان تھے مگر کچھ اونچ نیچ ضرور آئی، اور جب آدمی وہ فلسفہ میں جاتا ہے نہیں تو دماغ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، پھر کچھ ادھر ادھر کی باتیں بھی کر بیٹھتا ہے. تو ان کے بارے میں لوگوں کا ذرا اختلاف ہے کہ یہ کیا حال ہے ان کا، کیا نہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. علامہ عبدالعزیز پرہاری رحمۃ اللہ علیہ شرح عقائد کی شرح نبراس میں ایک جگہ لکھتے ہیں، ایک بزرگ کا نام لے کر، ان کا مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ما تقول فی ابن سینا، آپ ابو علی ابن سینا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اراد ان یصل الی اللہ بلا واسطتی فحجبته فسقط فی النار. اس نے چاہا کہ میرے واسطے کے بغیر اللہ تک پہنچ جائے تو میں نے اس کو روک دیا تو وہ گر گیا آگ میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے حضور کا واسطہ ضروری. اب جب حضور تشریف لا چکے ہیں تو حضور کے بغیر کوئی کسی اور رستے سے اللہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا. تو وہی یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کے تک پہنچنا ہے تو وسیلہ پکڑو اللہ کے نیک بندوں کا، اور اس طرح سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تمہارے لیے پہنچنا کا آسان ذریعہ ہوگا. یہ اللہ نے مضمون بیان کیا. آگے اور بات چلتی گئی، اللہ نے پھر آگے چور کی سزا بیان کی، والسارق والسارقۃ. اب اس پر بھی ایک گھنٹے کا بیان ہو سکتا ہے، لیکن ایک گھنٹے کا بیان میں نہیں کروں گا، گھبراؤ نہیں، اب چھٹی دے دوں گا کیونکہ پونے دس ہونے کو آئے ہیں. چور کی سزا، اللہ نے کہا فقط ہوا یہ دیے ہو، ہاتھ کاٹ دو اس کا. اب لوگ کہتے ہیں یار دس از باربیرزم، ہی اونلی سٹول ا لوف آف بریڈ اینڈ یو کٹ آف ہز ہینڈ آف. وہ ایک جگہ ہم گئے تھے، وہاں وہ سنم، وہ ہمارے کیا نام ہے، ہمارے یہاں وہ انہوں نے کوئی میٹنگ رکھی تھی ایجوکیشن کے سلسلے میں، بہت سے وہ آئے ہوئے تھے ہیڈ ماسٹر وغیرہ. تو ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو میرے سامنے جو بیٹھا تھا وہ گورا تھوڑا جولی قسم کا تھا، وہ تھوڑا سمجھیے میرے ساتھ فری ہو گیا اور پھر مجھے سوال پوچھنے لگا، اف یو ڈونٹ مائنڈ کین آئی آسک یو دس، میں کہا نو پرابلم. اس نے پھر یہ سوال پوچھا کہ بھائی لوگ کو بریڈ تو کوئی اسٹیل کرے اور بیچارہ بھوکا ہے، اور جناب کھانے کے لیے اس نے ایک بریڈ چرایا اور تم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، یہ تو کہاں ہے، تو ظلم ہے، بربیرزم ہے. پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ بات ایسی نہیں ہے، تم میں بہت سی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں. نمبر ایک، لوف آف بریڈ کے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں کٹتا. حدیث میں آتا ہے کہ 10 درہم یا اس سے زیادہ کی مقدار کو کوئی چوری کرے تو اس میں ہاتھ کاٹتے ہیں، اس سے کم میں نہیں. لوف آف بریڈ تو چند پینیوں کا ہوتا ہے, اس میں نہیں, جو معمولی قیمت کی ہو اور چرا لے ہوئے اس پر نہیں ہاتھ کرتا, ذرا 10 درہم یا اس سے زیادہ ویلیو کی ہو اور چرائے اس پر ہاتھ کرتا ہے. ایک نمبر دو, چوری جو ہے سرقہ, اس کا ایک خاص مفہوم ہے. کوئی شے محفوظ جگہ پر رکھی ہوئی ہو اور اس کے سمجھیے تالا توڑ کر کے اندر گھسے اور اندر سے جناب چرائے اس مال کو, تو اس کو سرقہ کہتے ہیں. کوئی پک پاکٹ ہو تو اس کو سرقہ نہیں کہتے, یا راستہ چل رہے کسی کی پرس کھینچ کر کے بھاگے اس کو سرقہ نہیں کہتے. ان چیزوں پر سرقہ کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ تو سرقہ تو جو محفوظ مال ہو اس کو جناب توڑ کر کے, تالا والا توڑ کر گھس کر کے چرانا, اس کو برگلری جو ہے سیفٹ, اس کو سرقہ کہتے ہیں اور اس پر جو ہے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. اور میں نے کہا اس میں بڑے وزڈم اور حکمتیں ہیں. ایک دفعہ کسی کا ہاتھ کٹ گیا, وہ معاشرے میں گھومے گا تو دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے اور ان کو عبرت ہوگی, یار اس کا ہاتھ کٹایا چوری میں, میں نے بھی جناب کیا کرنا ہے, چوری بوری نہیں کرنی ہے ورنہ میرا بھی کٹے گا. اور جہاں پر ہاتھ کٹتا ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ چوریاں بہت کم, وہاں بہت ریئر ہیں چوریاں جہاں یہ سزا نافذ ہوتی ہے. اور میں نے کہا یہ تو سب دنیاوی حکمت ہے, ہم مسلمان بحیثیت مسلمان کہ ہمارا ایمان کہ اللہ کے دربار میں جب کسی شخص کو دنیا میں سزا مل گئی تو آخرت میں اللہ کے یہاں دوبارہ اس کو سزا نہیں ملتی, بلکہ اس کو اس سزا جو اس نے اپنے آپ پر نافذ کرائی اس پر اس کو ثواب ملتا ہے. میں نے کہا ایک حدیث میں تم کو سناتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی سے غلطی ہو گئی, بیچارے نے چوری کر لی اور اس کو پکڑ کے لایا گیا حضور کے پاس. حضور نے پوچھا تم نے چوری کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بے شک میں نے چوری کی ہے, مجھ پر آپ سزا قائم کر دیجئے, نافذ کیجئے جو سزا ہو. حضور نے حکم فرمایا کہ بھائی اس کا ہاتھ جو ہے کاٹ دو. چنانچہ جلاد نے اس کا ہاتھ کاٹا اور جب وہ نیچے گرا تو وہ صحابی بولتا ہے الحمدللہ الذی طہرنی منک فقد کدت ان تدخلی النار, شکر اللہ کا کہ اس نے مجھے تجھ سے پاک کر دیا کیونکہ تو تو مجھے جہنم میں لے جا رہا تھا. اس کا ہاتھ کٹ رہا ہے مگر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ یہ نہ کٹتا تو مجھے جہنم میں جانا پڑتا, یہ میرے لیے ہلکی سزا ہے بنسبت اس جہنم والی سزا کے. تو میں نے کہا بحیثیت مسلمان کی ہمارا تو ایمان یہ ہے, ذرا اس کو کچھ سمجھایا. خیر اللہ پاک نے یہاں چوری کے بارے میں کچھ مضمون بیان کیا ہے, آگے پھر اور چلتا جاتا ہے, سورت بہت لمبی ہے, بڑے مضامین بیچ میں آتے ہیں. موالات کفار سے اللہ نے منع کیا, لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, مرتدین کا حکم اللہ نے بیان کیا, من يرتد منكم عن دينه, ارتداء کے معنی اپوسٹسی, کوئی مسلمان جو ہے کافر بن جائے تو اس کی سزا کیا ہے, من بدل دینه فاقتلوه, اس کو قتل کر دو. اس پر بھی لوگ کہتے ہیں یار یہ بہت سخت سزا ہے اور جناب یہ نہیں ہونا چاہیے, اسلام بہت نیرو مائنڈڈ ہے, جس طرح کوئی عیسائی مسلمان بن جائے تو اس کو کچھ نہیں کرتے ہم, تو اس طرح مسلمان بھی عیسائی بن جائے تو اس کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. ہم کہیں گے بھائی یہ تو تمہارا ویکنس ہے, تم کمزور ہو اس لیے کچھ نہیں کرتے, تمہارا بس چلے تم بھی کچھ کرو. پھر اسلام ایک مضبوط مذہب ہے اور اس کی بنیاد جو ہے فرم اور جناب مضبوط اصول کے اوپر ہے, اس لیے اسلام نے کہا کہ کوئی شخص مسلمان ہو کر مرتد ہو تو اس کی سزا قتل ہے. اصل میں کچھ کافر ایسا جان بوجھ کر کرتے ہیں. وقال الطائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون, اہل کتاب کہنے لگے بھئی یہ جو مسلمانوں پر قرآن اترا ہے نہیں, صبح میں اس کو مانو اور پھر شام کو اس کا انکار کر دو, شاید تمہیں دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی کافر بن جائیں. تو یہ چال ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کر کے دوسرے مسلمانوں کے دل میں بھی شک ڈال دیں کہ یار وہ مسلمان ہوا تھا اور وہ جناب پھر وہ کافر بن گیا, یا کچھ ہے ہمارے دل میں شک شبہ وہ بھی دوسرے بھی کافر بنے. یہ ان کی اس پہ پیچھے چال ہوتی ہے. وہ گلف وار میں ایک کویت میں ایک جناب انگریز مسلمان ہوا اور 5 سال کے بعد مرتد ہو گیا, اس کا نام تھا رابرٹ حسین صاحب. تو اب جناب کویتی حکومت نے اس پر سزائے موت نافذ کی کہ یہ مرتد ہے, اس کی سزا قتل ہے. تو یہاں بی بی سی والے کو پتہ نہیں کیا سوجھی, تو یہ اس کو اتنا دکھ ہوا کسی طرح بچ بچا کر کے خفیہ طور پر پکڑ کے لے آئے, واہ صاحب بڑی بہادری کا کام کیا ہم نے, ایک آدمی کی جان بچا دی. تو اسلام کہہ رہا ہے نہیں, وہ جو شرعی سزا جو ہے وہ اس کی یہی ہے, من بدل دینہ فاقتلوہ, جو اپنا دین تبدیل کرے. اسلام میں آنے کے لیے کوئی فورس نہیں, ونس یو آر ان اٹ یو ہیو ٹو پورا اس کا رسپیکٹ کرنا پڑے گا. اگر تم واپس مرتد ہوتے ہو سزا قتل ہوگی. اللہ پاک نے اس کے احکام یہاں پر بیان کیے ہیں اور یہ چلا. اصل میں ہمارے حافظ احمد صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی. حافظ احمد صاحب نے کہا کہ بھئی مرتد کی جو سزا ہے وہ دارالاسلام میں ہی نافذ ہوتی ہے, دارالحرب میں نہیں, دارالکفر میں نہیں. یہاں انگلینڈ میں کوئی مرتد ہو جائے تو ہم اس کو قتل نہیں کرنا بھی نہیں, انگلینڈ میں کوئی مرتد ہو جائے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. مرتد کی سزا کہاں نافذ ہوتی ہے؟ دارالاسلام میں. اچھا, اور دارالاسلام میں وہاں کا جو لا اینڈ آرڈر قانون جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام. تو اسلام کو چھوڑنا یہ گویا اس ملک سے بغاوت ہوئی, ریبیلین ہوا, اور کوئی ملک بھی اپنے باغی کو چھوڑتا نہیں ہے. یہاں پر اگر اس حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کرے تو حکومت یہی کہے گی مارو اس کو. اور دارالاسلام میں کوئی مسلمان مرتد ہو تو چونکہ وہاں کا قانون ہی اسلام, تو اس کا ارتداد ہی اس اسلام سے بغاوت ہوئی اور اس ملک سے بغاوت ہوئی, اس لیے اس کی سزا شریعت نے قتل کہی ہے اور اس کے بارے میں احکام بیان کیے ہیں. خیر, اس پر لمبی چوڑی باتیں چلتی ہیں, آگے چل کر یہ پارہ فنش ہوتا ہے, بات بھی فنش ہونے کو آئی ہے. اللہ پاک آخر میں ذرا عیسائیوں کی کچھ تعریف کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں مسلمانوں کے ساتھ سب سے شدید دشمنی کرنے والے نمبر ون یہودی اور نمبر ٹو مشرکین, اور مسلمانوں کے ساتھ سب سے قریب مہربانی اور محبت کرنے والے, نرمی کرنے والے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے ان میں نرمی کی کہ ان میں بہت سے عالم بھی ہیں, درویش بھی ہیں, اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے, سر نہیں چڑھاتے, بلکہ ان میں کچھ نہ کچھ عاجزی اور تواضع پائی جاتی ہے. یہ اللہ نے فرمایا, ان میں تین صفت بیان کی, نمبر ایک تو ان میں عالم, اور نمبر دو ان میں بہت سے درویش, ان کے پادری ہیں بہت سے درویش اور مونکس ہیں, اور بہت سے جناب اور عام طور پر جنرلی ان میں تکبر نہیں. اگر یہ تین چیزیں ان میں ہوئی تو ان میں نرمی ہوگی, اگر یہ نہیں ہوئی تو نرمی بھی ان میں نہیں ہوگی. ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں ان میں عالم بہت تھوڑے, درویش اور مونکس بہت تھوڑے, اس لیے اب ان میں وہ نرمی اور اقربہم مودہ والی صفت کم پائی جاتی ہے, کبھی کبھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, لیکن نسبتاً ان میں عداوت اور دشمنی کم. آگے اللہ پاک نے کچھ عیسائیوں کا حال بیان کیا وَإِذَا سَمِعُوا میں, جہاں ساتواں پارہ شروع ہوتا ہے, کہ یہ بندے جب وہ قرآن سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو رو دیتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. اللہ پاک نے ایتھیوپیا اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی, اس کے حال کی طرف اشارہ کیا. حضرت جعفر سیار نے اس کے دربار میں جب سورہ مریم کی تلاوت کی اور دو رکوع پڑھے جس میں حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, وہ سنتا گیا اور سنتے سنتے اس کی آنکھ سے آنسو بہتے گئے بہتے گئے. جب حضرت جعفر سیار کی قرآت پوری ہوئی اس نے کہا کہ تم نے جو باتیں کہی ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک ذرہ بھی اتنے ہٹے ہوئے نہیں ہیں, تم نے بالکل صحیح صحیح ان کا ڈسکرپشن اور حق بات بیان کی ہے, عیسیٰ علیہ السلام ویسے ہی تھے جیسے تم کہہ رہے ہو, نہ ویسے جیسے عیسائیوں نے غلو کر دیا اور ایگزیجریٹ کر دیا ہے, یہی بات جو تم کہہ رہے ہو صحیح ہے. اور یہ کہہ کر اس نے کیا کہا, یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, روتے ہوئے کہا ہم ایمان لاتے ہیں, ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ شامل کر دیجئے, ہم کیوں ایمان نہ لائیں حالانکہ ہمارے پاس حق آ چکا, ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بھی صالحین کے ساتھ شامل کرے گا. اللہ پاک نے ان کی اس ایمان کی وجہ سے ان کو بدلہ دیا ایسی جنتوں کا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ہمیشہ اس میں رہیں گے. نیکی کرنے والوں کا بدلہ ایسا ہی ہے. ہاں, اور جو کافر ہیں, جھٹلانے والے ہیں ہماری آیتوں کو, ان کے لیے جہنم ہے, وہ جائیں گے دوزخ کے رہنے والے ہیں. روایت میں آتا ہے نجاشی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کا بڑا اعزاز اور اکرام کیا اور عافیت امان کے ساتھ ان کو رکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خط بھی لکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے تحفے تحائف وغیرہ بھیجے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خط بھی قبول کیا, تحفے بھی منظور فرمائے, بلکہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ عنہا وہاں تھیں, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو خط لکھا کہ میرا نکاح کا پیغام ام حبیبہ کو دو اور اگر وہ قبول کریں تو میرا نکاح ان سے کرا دو. چنانچہ نجاشی نے ان کے پاس قاصد بھیجا یہ پیغام لے کر, انہوں نے منظور کیا تو نجاشی نے حضور کا نکاح ام حبیبہ کے ساتھ پڑھایا اور پھر ان کو بہت سے تحفے تحائف کے ساتھ کشتی کے ذریعہ مدینہ منورہ پہنچوایا اور ایک قافلے کے ساتھ روانہ کیا. یہ خود اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے, لیکن انہوں نے حضور کو مانا بھی اور بہت محبت اور تعلق کا اظہار کیا. اسی لیے جب سن 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں صحابہ کو اطلاع دی کہ تمہارے بھائی نجاشی کا حبشہ میں انتقال ہو چکا ہے. وہاں کوئی ٹیلی فون فیکس موبائل نہیں تھا, یہ ٹیلی فون فیکس جبریل امین سے آیا, انہوں نے اطلاع دے دی. ادھر ان کا جنازہ تیار ہے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, آپ کے پیچھے صحابہ نے صف باندھی اور آپ کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے گئے, آپ کو جنازہ نظر آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ان کی پڑھائی اور ادھر جو لوگ تھے انہوں نے ان کی تدفین کی, دفن کر دیا گیا. روایت میں آتا ہے کہ ان کی تدفین کے بعد کئی روز تک ایسا ہوا کہ رات کو ان کی قبر پر ایک مسلسل نور اور روشنی نظر آتی تھی جو آسمان سے ان کی قبر تک متصل ہے اور سب لوگ اس کو دیکھتے تھے. یہ ان کا اعزاز اور اکرام تھا. ان کا حال اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ نصارہ میں عیسائیوں میں بہت سے ایسے ہیں جو سمجھدار ہیں, اسلام کی حقانیت جب سمجھ جاتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں. اللہ نے اس کو بیان کیا. اس کے بعد اللہ نے اور بہت سے مضامین بیان کیے, بہت ہو گیا. اللہ پاک نے کچھ چیزیں حلال حرام کھانے پینے یہ اس کو بیان کیا. اللہ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ بیان کیا کہ بھئی مسلمانوں خامخواہ حلال کو حرام مت کرتے پھرو. آج کل لوگوں کو بہت شوق ہے کوک حرام اور یہ حرام اور وہ حرام اور چیزیں منجن حرام. اللہ کے بندو یہ سارے مسئلے مفتیوں کے لیے چھوڑ دو, مفتی سے پوچھ کر کے کام کرتے رہو. حلال حرام 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 کہنا کوئی آسان نہیں ہے. اللہ نے کہا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم, اللہ نے جو چیزیں حلال کی ان کو حرام مت کرو. ولا تعتدوا, اور زیادتی مت کرو, لوگوں کے اوپر ظلم مت کرتے پھرو. ان اللہ لا يحب المعتدين. ہمارے حضرت نے یہاں ایک نقطہ بہت اچھا بیان کیا. حضرت نے ایک دفعہ ترمذی شریف کے سبق میں فرمایا کہ بھائی دیکھو جس طرح کسی حرام کو حلال کرنے کا بہت بڑا گناہ, یعنی خنزیر شراب کو اگر کوئی حلال سمجھ کر اس کو کھاوے پیوے اس کا بہت بڑا گناہ, تو اسی طرح سے کوئی حلال چیز ہو اس کو حرام کرنے کا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے یہ حلال حرام کے مسئلے میں یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, ویری ڈیلیکیٹ مسئلہ. اور خامخواہ کے لیے حرام 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 یہ لیبل نہیں لگاتے پھرنا چاہیے, ذرا سوچ کے قدم اٹھانا چاہیے, فتویٰ پوچھ کر کے پھر عمل کرنا چاہیے. خیر اللہ نے یہ بیان کیا. آگے چل کر کے اللہ نے کہا شراب جوا یہ چیزیں حرام, اور اس طرح سورت چلتی گئی اور کچھ مسائل بیان کیے. سورت فنش بھی ہوتی ہے تو عیسائیوں کے ساتھ کچھ اللہ پاک نے کچھ گفتگو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قیامت کے روز جو بات ہوگی اس کو اللہ نے نقل کیا. اللہ نے فرمایا قیامت کے روز اللہ پاک خود عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلائیں گے, کہیں گے عیسیٰ ادھر آؤ ادھر آؤ. عیسیٰ علیہ السلام سامنے آئیں گے, اللہ پاک ان سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا اللہ کو چھوڑ کر اور ہماری پوجا کرتے رہنا. اللہ پاک ان سے سوال کریں گے, سب نبیوں سے سوال ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, خدا تیری ذات پاک ہے میرے لیے ممکن ہی نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. ان کنت قلتہ فقد علمتہ, اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہو تو آپ جانتے ہیں. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی, آپ میرے دل کی بات جانتے ہیں میں آپ کے دل کی بات نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب, آپ سب غیب کی باتیں جاننے والے ہیں. آگے وہ کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم, میں نے ان کو وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرنا جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام, میں نے ان کو یہ کہا تھا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت کس کی کرنا, اللہ کی کرنا. کون اللہ؟ جو میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب. اور وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, میں ان کی خبر لیتا رہا اور نگرانی کرتا رہا جب تک میں ان میں رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ان کے نگران تھے. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور آپ تو سب کچھ دیکھتے ہیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں سب چیزیں. آگے وہ کہیں گے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, اگر آپ ان عیسائیوں کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں, آپ کی ملک ہیں, آپ جس کو چاہیں سزا دے سکتے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اگر آپ ان کو معاف کریں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آپ بہت عزت والے قوت والے ہیں, بہت حکمت اور وزڈم والے ہیں. یہ گفتگو ہوگی. اللہ پاک آگے کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک فرمائیں گے هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ, آج کا دن تو ایسا دن ہے کہ صادقین کو اور ٹروتھفل لوگوں کو ان کی سچائی اور صدق کا فائدہ ہوگا. اشارہ کیا ہو گیا کہ عیسائیوں نے صدق سے کام نہیں لیا, کس سے کام لیا تھا. میدان حشر میں پھر ان کو بھی بلایا جائے گا, ان کو کہا جائے گا کس کی عبادت کی تھی تم نے, وہ کہیں گے ہم نے عیسیٰ ابن اللہ کی عبادت کی تھی. اللہ فرمائیں گے کذب تم مت تخذ اللہ من ولد, تم جھوٹ بول رہے ہو, اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا تھا. جاؤ تم جو ہے اپنے نفسانی خواہشات کی پوجا کر رہے تھے, تم تو ایک کراس کی پوجا کر رہے تھے, عیسیٰ کی نہیں, یہ مورتی ہے نا صاحب. یہ آئیڈولیٹرز میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ آئیڈل ورشپر بھی آئیڈل کی پوجا کرتے ہیں, یہ بھی عیسیٰ کی صلیب اور مورتی کی پوجا کرتے ہیں, مریم کی صلیب کی پوجا کرتے ہیں. تو تم نے عیسیٰ کی پوجا نہیں کی تھی، کوئی اور چیز کی پوجا کی تھی، جاؤ اس صلیب کے ساتھ ساتھ، صلیب آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے، جہنم میں ان کو ڈھکیل دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں آج تو ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کے سچ کا فائدہ ہوگا، اور سچوں کو کیا ملے گا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو ایسی جنتیں ملیں گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے خوش، وہ اللہ سے خوش، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور سورت فنش ہوتی ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور بادشاہت ہے، جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اس کی بھی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کی قدرت کا انکار نہ ہونا چاہیے۔ اس مضمون پر یہ سورت فنش ہوتی ہے۔ میں صرف ایک اور منٹ لوں گا، ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ یہ جو پڑھانا آپ نے، ان تو عزیزم فینہم عبادک، جی ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول پڑھا اور رونے لگے کہ میدان حشر میں وہ کیا کہیں گے، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اللہ آپ ان کو سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں، میرا ان سے کچھ لینا دینا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان سے کیا کریں گے؟ بیزاری کریں گے کہ آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ واٹ دے ڈڈ، وہ آپ جانے وہ جانے، میرا کام نہیں، آپ چاہیں عذاب دیں چاہے معاف کریں، آپ کو اختیار ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا قول پڑھا، اور جس میں انہوں نے کہا من تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، پروردگار جس نے میرا مانا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا نہیں مانا تو آپ غفور الرحیم ہیں، چاہے تو معاف کیجئے چاہے تو پکڑ کیجئے ان کی۔ یہ پڑھ کر حضور روئے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ایسا نہیں کہوں گا، میں تو کہوں گا یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، معاف کر میری امت کو، کسی کی بھی پکڑ نہ کرنا۔ یعنی انہوں نے تو ذرا ایک ہنٹ کیا نا بیزاری کا، حضور فرما رہے میں تو اتنا ہنٹ بھی نہیں کروں گا، میں تو اپنی امت کے لیے ڈٹ کر مانگوں گا کہ نہیں، میری امت کے ہر ہر امتی کو اور ہر ہر فرد کو آپ جہنم سے بچا لیجئے، کسی کو بھی عذاب نہ دیجئے، اور سب کو جنت میں داخل کیجئے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا محمد آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت کا فکر ہو رہا ہے کہ قیامت کے روز میدان حشر میں ان کا کیا ہوگا۔ تو جبریل امین کہتے ہیں میں اللہ کا پیغام لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں انا سنربیک فی امتک ولا نسوک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے، غمگین نہیں کریں گے، آپ کو خوش کریں گے۔ جب حضور یہ سنتے ہیں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اور فرماتے ہیں اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، تب تو میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہو، میرے سب امتیوں کو نکالوں گا پھر میں کہوں گا کہ ہاں اللہ اب میں خوش ہوں۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اور آپ کی کتنی فکر ہے، کتنی فکر ہے کہ روتے ہیں اللہ سے منواتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں درود شریف خوب پڑھو تاکہ ہمارا تعلق حضور سے مضبوط ہو، اور حضور کے جو ہم پر حقوق ہیں وہ حقوق بھی کچھ ادا ہو سکیں، اس لیے درود شریف کی کثرت کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق دے، آپ کو بھی جو کچھ پڑھا سننا اس پر عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔